تنا اولئك اصحاب الجحیم قابل عزت واجب اور احترام میرے آپ کے سامنے میں نے قرآن حکیم فرقان حمید کی سورت مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کی تشریح سے پہلے چند ضروری باتیں میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے میرا کوئی نوٹوں کا یا فیس کا مطالبہ نہیں، بلکہ ہماری ساری تنظیم اللہ کے دین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتی ہے اور کسی سے کوئی پائی پیسہ وصول نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ موجودہ جتنی بڑی بڑی مسالک ہیں ان سے ہمارا کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے. جتنی جہادی تنظیمیں ہیں ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو محض اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث صحیح حدیث کو مان کر وہ ایمان جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ ایمان جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام کا ایمان تھا، وہ عمل جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، وہ عمل جو قرآن حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا، اس کی کوشش ہے کہ ہم اس کو اپنائیں اور اللہ کے فضل سے اپنایا ہوا ہے، اور یہی کوشش ہے کہ اس ایمان اور عمل کو آپ لوگوں کو اور جہاں تک ہو سکے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اور مقصود یہ ہے کہ آپ لوگ اور ہم سب مل کر وہ ایمان اختیار کریں جو تمام انبیاء علیہ السلام کا تھا، وہ ایمان اور عمل اختیار کریں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، صحابہ کرام کا عمل تھا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم جنت کے بادشاہ بنا کر جنت میں داخل کر دی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے ہمیں اپنے سارے عذابوں اور خصوصاً عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا لے گا. میرے بھائیو، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ساری دنیا کے انسان، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کمیونسٹ ہیں یا مسلمان ہیں، آج کل کوئی ایسی بدبختی چاہیے کہ سارے کے سارے دنیا کے دوڑ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہر ایک آدمی، ہر ایک گروہ، ہر ایک قوم چاہتی ہے کہ ہم دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے نکل جائیں، اور یہ سب کے سب ہم بھول گئے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے. یہ زندگی تو ایک مقرر زندگی ہے جس کے سال مہینے گنے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کی اکائی تو ہوگی لیکن آخری اس کا عدد کوئی نہیں ہے. قرآن حکیم نے ہمیں مطلع کیا کہ وہ زندگی دو نتیجوں پر جا کر منتج ہوگی، یا جہنم ملے گی یا جنت ملے گی. جنت مل گئی تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ اگر جہنم مل گئی تو کیا کریں گے. اور یہ کتاب جو میرے سامنے پڑی ہے آپ کے سامنے ہے، یہ ختموں کے لیے نہیں آئی، یہ تعویذوں کے لیے نہیں آئی، یہ خود اور اپنی آیاتوں کو بیچنے کے لیے نہیں آئی، یہ دم درود کے لیے نہیں آئی، یہ تعویذوں کے لیے نہیں آئی، یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا انسانی زندگی کے لیے ایک منشور لے کر آئی ہے، اور جنت کا داخلہ دلوانے کے لیے آئی ہے اور جہنم سے بچانے کے لیے آئی ہے. سورۃ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئیے، حق کا راستہ دکھانے کے لیے آئیے. کن لوگوں کو؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کی غرض و غایت یہ ہے. آج ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس قرآن کریم کو کلخانیوں جمعرات 30 ہیں 40 ہیں کے ختم کے لیے بنا لیا کہ بس یہ تو اس غرض کے لیے آیا. کچھ لوگوں نے اس کو تعویذوں کے اندر استعمال کر کے اس کی غرض کو یہ بنا لیا, کچھ لوگوں نے اس سے فال نکالنے لگ گئے, اور کچھ لوگ اس کی آیاتوں کو بیچ کر اپنے پیٹ کی جہنم بننے کے لگ گئے. اس لیے اللہ تعالی توفیق دے کہ جس غرض کے لیے آئی ہے اللہ کرے ہم اس کی غرض کو سمجھیں, اس کو مان لیں, عمل کر کے دکھا دیں تاکہ دنیا بھی ہماری سرخرو ہو جائے. رات قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کے لفظ بولتا ہے والذین کافروا, وہ لوگ مردیں یا عورتیں, بوڑھے یا جوان, پڑھے لکھے ہیں جاہل مولوی ہیں یا پیر کوئی بھی ہے, جنہوں نے انکار کیا, وکذبوا, جنہوں نے میری آیاتوں کو جھٹلا دیا. دو کام ہو گئے, انکار اور جھٹلانا. نتیجہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار, یہ جہنمی ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کلام ایک عظیم بادشاہ اور شہنشاہ کی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے, اور عظیم بادشاہ کی کتاب اور کلام ایسی ہوتی ہے, کوئی لاگ و لپٹ, کوئی خوف اور ملامت کی بات نہیں ہوتی, سیدھی سادھی, دو اور دو چار کی طرح لوگوں کے سامنے حقائق رکھے جاتے ہیں. کوئی مانتا ہے تو مان کر اپنی کامیابی حاصل کرے, کوئی نہیں مانتا, انکار کرتا ہے, کفر کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, اس کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس کا انجام جہنم ہے. دیکھو دو لفظ ہیں, کافر و کذب, جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلا دیا. آج ہم نے اس پر تجزیہ کرنا ہے کہ ہم جتنے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہم قرآن کی کسی آیت کو نہ جھٹلائیں اور نہ انکار کریں, ورنہ تو بات تو سیدھی ہے اور فیصلہ تو اٹل ہے, اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا کہ قرآن کریم کی آیت کو ہم نے انکار کر دیا یا جھٹلا دیا تو سیدھی بات ہے جہنم میں جائیں گے, اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں, اس کی کوئی تاویل نہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اس شرط کے ساتھ کہ اس کا کسی چیز کو شریک نہ بناؤ. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ میری عبادت کرو, لیکن کیسی عبادت, کہ اس عبادت کے اندر یا میری کسی صفت کے اندر یا میری کسی قدرت کے اندر یا میرے کسی اختیار و تصور کے اندر یا میرے علم کے اندر کسی دوسری چیز کو شریک نہ بناؤ. آپ سمجھدار لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, شریک کا معنی ہوتا ہے حصے دار, ہماری زبان میں کہتے ہیں بھائی وال. تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرا کوئی شریک نہ بناؤ؟ کیونکہ اللہ کا کوئی شریک ہے نہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ, کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں؟ جب ہم نے خود مان لیا کہ کائنات میں انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, اولیاء اللہ ہیں, فرشتے ہیں, جن ہیں, زمین ہے, آسمان, سورج, چاند, ستارے, ہر چیز ہے, گراس ہے, کیڑے پتنگے ہیں, جنگلی جانور ہیں, دریائی جانور ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انبیاء تو تسلیم کریں گے, ان کا پیش کردہ ایمان قبول کریں گے, ان کی تعلیمات قبول کریں گے, ان کے حکم کے مطابق نیکیاں کر کے دکھائیں گے, لیکن کسی نبی کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے. ولی کو اللہ کا ولی اور دوست تو سمجھیں گے, اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے, جیسے وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکات دیتا ہے اور نیکی کی تقریر کرتا ہے, ہم اس کے مان کر نیک تو بن جائیں گے لیکن اس کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے. کیوں؟ اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں, اللہ کا کوئی حصے دار ہی نہیں, اللہ کا کوئی بھائی وال ہی نہیں, وہ تو وحدہ لا شریک الہ ہے. بات تو اتنی تھی بھائیو, لیکن ہم نے اس آیت کو تسلیم نہ کیا, ہم نے کفر کر دیا اور جھٹلا دیا. وہ کیسے کہ ہم نے قرآن میں بھی ایک آیت اور ملاؤ, ما بکم من نعمت فمن اللہ. سن رہے ہو قرآن کے اعلان؟ ارے انسان, غریب یا امیر, بادشاہ یا صدر, تیرے پاس جو بھی نعمت ہے, وجود کی نعمت, مال و دولت کی نعمت, صحت کی نعمت, کھانے پینے والی چیزوں کی نعمت, عیش و آرام کی نعمت, جو بھی تیرے پاس نعمت ہے, یہ کسی نبی نے تمہیں نہیں دی, یہ صدیق نے نہیں دی, یہ شہید نے نہیں دی, ولی نے نہیں دی, کسی جن فرشتے نے نہیں دی, تعویذوں سے تجھے نہیں ملی, جادو سے تجھے نہیں ملی, جن بازی سے نہیں ملی, یہ تمہیں اللہ نے دی ہے. اس کے ساتھ ایک اور آیت ملا, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. واہ, ہمارا انسان شاید تم کسی گھمنڈ میں ہو یا بھول بھلیوں میں, تو اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے لگے, جی عادات کے لحاظ سے لکھنے لگے, تیرے عدد ختم ہو جائیں گے اور میری نعمتیں جو تیرے پاس ہیں وہ تو نہیں گن سکے گا. اتنا عظیم اللہ, اتنا عظیم محسن, اتنی عظیم, اتنا عظیم انعام کرنے والا جس کی نعمتیں میں شمار نہ کر سکوں, میرے عدد ختم ہو جائیں, اس کی نعمتیں ختم نہ ہوں. جی جب سمجھ آ گئی بات. دوسری, ما صاحب میں مصیبت فبإذن اللہ, تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے, کان میں درد ہے, آنکھ میں درد ہے, دار خراب ہے, معدہ خراب ہو گیا, کوئی تکلیف, مالی تکلیف آ گئی, جانی تکلیف آ گئی, جس کس کی کوئی تکلیف, کوئی قرب, کوئی پریشانی, کوئی ڈپریشن, فرمایا یہ اللہ نے دی ہے. کدھر سے آئی ہے؟ نعمتیں دینے والا بھی اللہ, تکلیفیں دینے والا بھی اللہ. بھائی افسوس کے اللہ بے ذرن, اللہ کا تجھے کوئی تکلیف پہنچا دے, کون پہنچاتا تکلیف؟ اللہ اللہ. ذرا اللہ کے نظام کو سمجھو, کائنات کا نظام کیا ہے؟ آرڈر دیا بارش برس گئی, آرڈر دیا بارش بند, آرڈر دیا میں بیمار, آرڈر دیا میں تندرست, آرڈر دیا میں ذلیل, آرڈر دیا میں باعزت, آرڈر دیا فتح, آرڈر دیا شکست, آرڈر دیا رات, آرڈر دیا دن. یہ کیا ہے؟ اللہ کی حکومت ہے, اللہ کا نظام ہے. آرڈر دیا میرے نعمتیں نعمتیں, آرڈر دیا ساری نعمتیں چھین دی, آرڈر دیا تکلیفیں تکلیفیں, آرڈر دیا تکلیفیں دور. سمجھ آ گئی بات؟ اب جب ساری نعمتیں بھی اللہ کی, ساری تکلیفیں بھی اللہ کی, کوئی دوسری ہستی کوئی نعمت نہیں دے سکتی, کوئی دوسری ہستی نقصان تکلیف نہیں دے سکتی, اور آج ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ تعویذ کسی نے ڈالے میں بیمار ہو گیا, کسی نے جادو کیا میرا کاروبار بند ہو گیا, کسی نے جی جنتر منتر پڑا میری بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو ہم نے تکلیفیں بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف سے سمجھ لی, اور نعمتیں بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو دینے والا کہہ دیا, تو قرآن مجید کی آیاتوں کا ہم نے انکار کر دیا, اور اللہ کی کتاب کی آیاتوں کا ہم نے جھٹلا دیا. جھٹلانا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, ایک یہ ہوتا ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ میں نہیں مانتا, میں اس کے خلاف مانتا ہوں, تو وہ بھی تو کیا ہو گیا؟ جھٹلانا ہو گیا نا. جیسے میں نے آیت پڑھی, وہی ہم سوچ کے اللہ پہ ذرن, یہ زر کے لفظ کے نیچے دو زیری ہیں جس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں, جس اسم کے نیچے یا اوپر آ جائیں یہ دو زیری, دو زبر دو پیش, وہ اسم نکرہ ہو جاتا ہے. اور نکرہ عام ہوتا ہے ہر چیز کو شامل. اللہ اللہ. فرمایا میں تمہیں کوئی تکلیف, جتنی کائنات میں تکلیفیں آتی ہیں ان میں سے کوئی تکلیف تمہیں دے دوں, فلا کاش فلا, ساری دنیا مل کر دور کرنا چاہے کوئی دور نہیں کر سکتا. کیا پڑھ رہا ہوں؟ یا کسی کتاب کا والا, یا کوئی ملود, یا کوئی شعر. یہ کون سی کتاب ہے؟ عظیم اللہ کی عظیم کتاب ہے. اس کا یہ اعلان ہے کہ تکلیف میں دیتا ہوں, دور کوئی. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زور لگا لیں, سارے جنات زور لگا لیں, سارے ولی زور لگا لیں, سارے صحابہ زور لگا لیں, سارے فرشتے زور لگا لیں, سارے تعویذ گر جادوگر جن باز زور لگا لیں, ساری دنیا زور لگا لے, میں نے جو تکلیف دی ہے فلا کا شفا لو, اس کو کوئی دور کر سکتا ہی نہیں. اللہ پھر کون کر؟ اللہ مگر وہی ایک. اب اس اللہ کے اندر کسی اور کو ملا سکتے ہیں؟ ہاں بھائی ملا لیں کسی کو. واہ کیا کہا, بے تکلیف دیتا بھی وہی ہے, دور بھی وہ. نہ دے تو تکلیف نہیں آ سکتی, تکلیف دے اور وہ دور نہ کرے تو دور نہیں ہو سکتی. اور ہم کیا کہتے ہیں, فلاں پیر کی میں نے قبر پہ دیکھ سوائی, پیر نے تکلیف دور کر دی, علی نے تکلیف دور کر دی, پیارے حسن حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تکلیف دور کر دی, عبد القادر جیلانی نے تکلیف دور کر دی, برد و جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے علیہ السلام نے دور کر دی, امام بری نے دور کر دی, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, اس نے میری کشتی کو پار لگا دیا. تو اللہ کی آیات کی تکذیب ہو گئی یا نہیں؟ جو کچھ اللہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, میری عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ہم نے سجدہ اللہ کو بھی کیا, قبر والے کو بھی کیا, ہم نے اللہ کو بھی پکارا یا اللہ مدد, ہم نے عبد القادر جیلانی کو بھی پکارا یا غوث مدد. تو پکار والی عبادت میں ہم نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا, ہم نے نیاز اللہ کے نام کی بھی دی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی بھی دی. تو نیاز والی عبادت میں ہم نے شریک کر دیا. ہم نے دمبا بکرا ذبح اللہ کے نام پر بھی کیا جیسے بقرعید پہ مسلمان کرتے ہیں, لیکن ہم نے کسی پیر کے نام کا بھی دمبا بکرا ذبح کر دیا. تو دمبا بکرا ذبح کرنا اللہ کی عبادت ہے, وہ عبادت ہم نے اللہ کے نام پر بھی کی اور اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کے نام پر بھی کی. تو اللہ کے ہم نے یوں شریک بنا دیے. اور قرآن نے کیا کہا تھا, لا تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو ہم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا ہم نے انکار کر دیا. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی, فرما دے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقت اصلیت کو بیان کر دے, اپنے ایمان کو بیان کر دے, تاکہ تیری امت کے آخری انسان تک یہ قرآن کریم کی آیت پہنچ جائے اور تیرے ایمان کا اعلان پہنچ جائے, پھر جس کی جی چاہے وہ تیرے والا ایمان رکھے یا تیرے ایمان کے خلاف کوئی اپنا ایمان بنائے. اعلان کیا ہے کہ لوگوں سن لو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوں, آدمی ہوں تمہارے جیسا. انما یوحى الی, ہاں البتہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے, مجھے تاج نبوت پہنایا گیا اور میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم میری شریعت اور میرے احکامات اور اسلام کے ہر جز و کل کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ڈیوٹی یہ شان الگ, لیکن جنسیت کے لحاظ سے جیسے تم بشر ویسے میں بشر. لیکن آج دنیا نظام کو بشر نہیں مانتی, دنیا کہتی ہے الصلاۃ والسلام علی نور من نور اللہ, اس نور پر سلام ہو جو اللہ کے نور کا ٹکڑا حصہ ہے. اب تو من بھی چھوڑ دیا, اب کہا جاتا ہے السلام الصلاۃ والسلام علی نور اللہ، اللہ کے نور پر سلام ہو۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیا ہے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، آمنہ میری ماں ہے، عبد المطلب میرا دادا ہے اور ہاشم میرا پردادا ہے، میں ہاشمی کہلاتا ہوں، میری اولاد ہے، میں نے شادیاں کی ہیں، میں خاوند ہوں، میں باپ ہوں، میں نانا ہوں، جیسے تم خاوند ہوتے ہو، باپ ہوتے ہو، نانے بنتے ہو، جیسے تم کھاتے پیتے ہو میں کھاتا پیتا ہوں، جیسے تم سوتے جاگتے ہو میں سوتا جاگتا ہوں، جیسے تمہارا وضو ٹوٹتا ہے میرا ٹوٹتا ہے، جیسے تم ناپاک ہوتے ہو میں بھی غسل کرتا ہوں، تم اللہ کی شریعت کے پابند ہو میں بھی اللہ کی شریعت کا پابند ہوں، تم اگر نافرمانی کرو تو اللہ تمہیں پکڑے گا، میں بھی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اللہ پکڑے گا، تم بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گئے ہو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تمہارے سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا، میرے سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا، تمہیں بھی اللہ جنت عطا کرے گا، مجھے بھی اللہ جنت عطا کرے گا، نہ میرے پاس کوئی اختیار ہے نہ تمہارے پاس کوئی اختیار ہے، تم بھی اللہ کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ یا الناس، پوری انسانیت کو للکارا پکارا گیا، انتم الفقراء الى اللہ، تم سب کے سب اللہ کی ذات کے فقیر ہو، اس کی ذات کے سوالی ہو، تم منگتے ہو، تم بھکھیاری ہو، تمہارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو انسان بیٹھے ہیں ذرا غور کریں، ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہماری آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی چلی جائے اور ہم شو کریں اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جائے، ہمارے اوپر بڑھاپا آنے لگ جائے، جوانی میں آدھا بدل جائے، غریبی آنے لگے، درد مند بن جائے، ہے کوئی ایسا اختیار؟ جیسے اللہ اپنے نظام کے مطابق ہمیں ڈالتا چلا جاتا ہے، ہم ڈرتے چلے جاتے ہیں، کل امیر تھے آج غریب، کل تندرست تھے آج بیمار، کل بہت بڑے با عزت تھے آج گھر والے بھی نہیں پوچھتے بے عزت ہیں، کل فتح مند تھے آج شکست خوردہ ہیں، اس کا نظام ہے، اس کا آرڈر ہے، اس کا حکم ہے، اور اسی طرح بندہ اس کے حکم کے تحت ایک کھلونا ہے، ایک کھلونا، اس کے پاس اپنی کوئی طاقت، کس کے محتاج ہیں؟ ہائے، پوری انسانیت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسانوں میں سے ہیں، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پیارے علی، پیارے حسن، پیارے حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، یا ان کی آگے نسل قیامت تک چلنے والی، اور سارے اولیاء اللہ یہ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں، اسی سے بھیک مانگتے ہیں، اسی کے سامنے رو 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 کر عز اور انکساری کر کے ماتھے پہ سیاہ داغ ڈال لیتے ہیں۔ جی کیوں روتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اے اللہ سب کچھ تیرے پاس ہے، تو راضی ہو گیا تو ہماری کوئی بات بن جائے گی، تو ناراض ہو گیا ہم دنیا اور آخرت میں جی ذلیل و خوار ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلوں کے صحابہ کہتے ہیں، جب جماعت میں کھڑے ہوتے تھے مصلے پر، نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، اپنی طرف سے بڑی کوشش کرتے تھے کہ آواز رونے کی نہ نکلے، لیکن پھر بھی اتنی سختی سے چونکہ رو رہے ہوتے تھے، ان کے آواز رونے کی نکل جاتی تھی اور پہلی صف میں کھڑے ہوئے صحابہ سن لیتے تھے۔ کیوں رو رہا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے رو رہا ہوں، کہ جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا الہ ہے، جس کی مٹھی میں میری ساری خیر ہے، میری قسمت کا دانہ دانہ ہے، جس کی طاقت میں میرے پانی کا ایک ایک قطرہ ہے، جس کی طاقت میں میری زندگی کا ایک ایک سانس ہے، جس کے قبضے میں میرے آنکھ کی اٹھنے والی ایک ایک نظر ہے، جس کے قبضے میں میرے کان سے سنا جانے والا ایک ایک بول ہے، جس کے قبضے میں میرا اٹھنے والا ایک ایک قدم ہے، وہ چاہے گا تو قدم اٹھے گا، اگر وہ روک دے گا تو میں اٹھا نہیں سکتا۔ اس لیے رو رہا ہے۔ تو اس لیے معلوم ہو گیا بھائیو کہ انسانیت کے پاس اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں اور کوئی اختیار اس کے پاس نہیں کہ اپنے کو نفع پہنچاتا چلا جائے، نقصان پہنچاتا چلا جائے۔ دیکھ لیا مہنگائی آ گئی، چیخ رہی دنیا، حکومت کو پیٹ رہی دنیا، مر جاؤ تم، تباہ ہو جاؤ تم، ملاک ہو جاؤ تم، اتنی مہنگائی پیدا کر دی، غریبوں کو جینے کا چھین لیا، لقمہ چھین لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی چیختے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو؟ تمہارے ملک میں کروڑوں تاویل لکھنے والے، سب کے پاس چلے جاؤ، سب کو اکٹھا کر لو، انہیں کہو یار سارے مل کے تاویل لکھو، پاکستان کی غریبی ختم۔ ارے جادو کرو، چوک چوک میں بیٹھے ہوئے ہو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، یہ لو چندہ اکٹھا کرتے ہیں، ایک ایک کروڑ دیتے ہیں، ایسا کوئی جنتر منتر پڑھو، پھونک مارو کہ تیل سستا، بجلی سستی، پانی عام، ڈیم بھر جائیں اور جو بھی کمی ہے ختم ہو جائے اور پاکستان ہوا سے باتیں کرنے لگ جائے، ہو سکتا ہے؟ واہ کہتے ہو نہیں، اور پھر پیر کے قدم، مہربانی کرو جی، تمہارے در کے کتے ہیں، تمہیں اسے بھیک ملے گی، ادھر کہتے ہو نہیں، پھر اسی کے پاؤں دبا رہے ہو، ادھر کہتے ہیں جادو میں کوئی اثر نہیں، ورنہ تو بش جو آنکھیں ہر ایک کو دکھاتا ہے اور ہمارے فوجیوں پر بمباری کر کے مار دیتا ہے اور کوئی اوف نہیں کرتا، کیونکہ ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور ہے، اوف کریں گے تو اور مارے گا۔ تو پھر ہم چلے کیوں نہیں جاتے سارے کلندروں کے پاس، سارے کتبوں کے پاس، سارے ابدالوں کے پاس، سارے غوثوں کے پاس، سارے پیروں کے پاس، زندہ پیروں کے پاس، وفات پانے والے پیروں کے پاس؟ کیوں پیرو، تمہارے پاس بہت بڑی قوت ہے، تمہارے پاس بڑے اختیارات ہیں، تمہارے پاس بڑے تصرفات ہیں، تم کرنی بھرنی والے ہو، تمہاری لکھوں میں بیکے ہیں، تم سب کو کر لیتے ہو، ادھر ہو، اس کو تو مارو، اس کو تو تباہ کرو، ہمارا تو خون پی گیا، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا سمجھدار ہے، نہیں جاتی ادھر۔ یہ تو کہتا ہے تمہارا چیف آفیسر، ہمارے پاس اتنی قوت ہے فوجی، ہم ایک کے جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتا ہمارے پاس اتنے پیر ہیں، اتنے کلندر ہیں، اتنے کوتب ہیں، اتنے ابدال ہیں، اتنے طویل والے ہیں، اتنے جادوگر ہیں، اتنے نظر باد ہیں، ارے امریکہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ تو صرف ہماری بدعقیدگی ہے، یہ تو تباہوں پرستی ہے، یہ تو ہندو سے ہم نے سب کو لیا ہے، وہ ادھر ہمارے ساتھ رہ گیا 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ، یہ ساری بدعتی، سارے بدعقیدے ہم نے ہندوؤں سے لیے ہیں، قرآن سے منع کرتا ہے، اللہ کے رسول منع کرتے ہیں، اصحاب کرام منع کرتے ہیں، تابعین منع کرتے ہیں، اللہ کے ولی منع کرتے ہیں، امام حسن حسین منع کرتے ہیں، پیارے علی منع کرتے ہیں، ہم کسی کی نہیں مانتے، ہندو کے عقیدوں کو اپنے دل میں جمائے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو سوچو، مالک نے تو دو عرفی بات کہہ دی، جو میری آیاتوں کو کفر کرے گا، جو میری آیاتوں کو جھٹلائے گا، وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، اولئک اصحاب النار، وہ سیدھا جہنمی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جب بھیڑیا بھیڑ کی طرف دوڑتا ہے نا اس کو پکڑنے کے لیے، تو جب اس کو پکڑ لیا آنکھیں بند کر لیتی ہے اور دماغ میں کہتی نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں کہتا، پتا جب چلتا ہے جب اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے. ہم بھی یہی سوچتے ہیں نہیں 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 ہم اللہ کی آیاتوں کو کفر نہیں کر رہے, ہم اللہ کی آیاتوں کو جھٹلا نہیں رہے. لیکن پتا چلے گا جس کی آیاتوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں, جس کی آیاتوں کو ہم کفر کر رہے ہیں, جب اس کے سامنے حاضری ہوگی فرشتے پر روح نکال کے اس کے سامنے حاضر کر دیں گے کہ یہ ہے بشیر احمد کا روح, اس وقت میں مان کے رہوں گا کہ واقعی اللہ میں نے تیری آیاتوں کا کفر کیا تھا, تیری آیاتوں کو جوڑ لایا تھا. ہاں جی, وشاہدو علی انفسہم انہم کانوا کافرین. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن آج کا نہ ماننے والا بڑا ہوشیار. ارے نہیں, ہم تو مانتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت کو, ہم تو مانتے ہیں قرآن کریم کی ہر آیت کو. کون جڑلاتا ہے؟ ایسے کہہ دیتے ہیں جڑلاتے ہو. اس وقت اللہ فرماتا ہے وہ شاہدو علی انفسہم, اپنی جانوں پہ خود گواہی دے رہے ہوں گے, انہم کانوا کافرین, اللہ ہم پکے کافر ہیں, ہم تیری آیاتوں کے منکر ہیں, ہم نے تیری آیاتوں کو نہیں مانا تھا. جی اب کیوں مان رہے ہیں؟ اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی جان, آج ماننے کا فائدہ ہے. مثلا مجھے یہ سمجھ آ جائے واقعی یار تعویذ کے اندر شفا نفع نقصان ماننا یہ تو قرآن کریم کی آیاتوں کا انکار ہے. کسی کو غوث اعظم کہنا, کسی کو داتا دستگیر کہنا, کسی کو مشکل کشا دروا کہنا, کسی کو بیڑی بنانے والا کہنا, کسی کو قبر پہ جا کر سجدے کرنا, کسی سے مرادیں مانگنا, کسی کے نظر نیاز دینا, کسی کے نام کی دیگے پکانا, کسی کے نام کی دودھ کی سبیلے لگانا, کسی کے نام کی شربت کی سبیلے لگانا اور کسی کو گلاف ڈالنا, یہ تو سارا کفر شرک ہے, قرآن کریم کی آیاتوں کا انکار ہے, اللہ کی آیاتوں کی تکذیب ہے. تو یار یہ تو واقعی میں قرآن کا منکر ہوں, میں اسلام کا منکر ہوں, نبی اسلام کا منکر ہوں, ولیوں کا منکر ہوں اور ولیوں کا گستاخ ہوں, رسولوں کا گستاخ ہوں, تو آج توبہ کر لوں اور میں بچ جاؤں. تو میں توبہ کر لیتا ہوں تو بچ جاؤں گا کہ نہیں؟ کہ میں اللہ آئندہ تیری آیاتوں کو نہیں جھٹلاؤں گا, نہیں کفر کروں گا, واقعی سمجھوں گا کہ ساری طاقتیں صرف تیرے پاس ہے, تیری زمین ہے. ہاں اللہ خالق کل شے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کوئی زمین میں ہے جو کوئی آسمان میں ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی. لہو ملک السماوات و الارض, زمین کی ہر چیز پر آسمانوں پر حکومت اس کی ہے. کسی نبی ولی صدیق شہید جن فرشتے کی حکومت نہیں ہے. ان الحکم الا للہ, حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. اس لیے نہ تعویذ میں اثر ہے, نہ جادو میں اثر ہے, نہ جبریل کچھ کر سکتا ہے, نہ ولی کچھ کر سکتا ہے, نہ نبی کچھ کر سکتا ہے. اگر میں یہ ایمان رکھ لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا کہ نہیں؟ مجھے اپنے کفر و شرک کا اقرار کر کے اپنے ایمان کو درست کرنے سے میری جان بچ جائے گی جہنم میں. لیکن جب میں وہاں کہوں گا وشاہدو علی انفسہم انہم کانوا کافرین, کہ ہم گواہی دیتے ہیں, وہ کہیں گے گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں, فائدہ نہیں ہوگا. تیسرے اللہ کے بندو مالک فرماتا خلک الانسان ضعیفا, انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کیا ہے؟ کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کی آنکھ میں درد ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتا, علاج معالجہ کرے گا لیکن اللہ شفا نہیں دے گا تو یہ چیختا پھرے گا. کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا, کوئی حکیم نہیں چھوڑا, کوئی دم درود نہیں چھوڑا, کوئی تعویذ نہیں چھوڑا, ہر دربار پہ گیا ہوں, ہر منت مان لی لیکن آنکھ کا درد نہیں جا رہا. تو مالک فرماتا ہے تو کمزور ہے نا, یہ تو مان لے کہ کمزور ہے نا تو, بس اب تو اقرار کر لے کہ میں کمزور ہوں. آنکھ کا درد تو ڈالنے والے نے ڈال دیا, اب جب تک دور نہ کرے میں دور نہیں کر سکتا ہوں. غریب ہوں, دردہ کی بکھیاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں, ہزار دکان پھرتا ہوں جواب میں معاف کرو اللہ بہت دے. شام کو جو ایک صحیح معنی میں غریب ہے وہ آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتا ہے, کہتا ہے واہ سارا دن دھوپ چھان ماری, پسینہ پسینہ ہو گیا, لیکن جہاں گیا یہی آواز ملی معاف کرو، اللہ بہت دے، غریبی دے دی، ساری مارکیٹ پھر ڈالی، کہیں سے دو ٹائم کی روٹی نہیں ملی، فرمایا اقرار تو کر لے کہ تو کمزور ہے، اللہ غریب کر دے تو اپنے آپ کو امیر نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، رشتہ مانگتا ہے کہیں سے ملتا نہیں ہے، جدھر جاتا ہے ٹکڑا دیا جاتا ہے، تو ماننا کہ میں کمزور ہوں، رشتہ کوئی نہیں دیتا، شادی نہیں ہو رہی، واہ، جب تو ہے کمزور، نہ اپنے کھانا مہیا کر سکتا ہے، نہ پینا مہیا کر سکتا ہے، نہ شفا مہیا کر سکتا ہے، نہ اپنی دولت تو در بن سکتا ہے، نہ تو کوئی باؤ عزت بن سکتا ہے، نہ تیرے ہاتھ میں فتح، نہ تیرے ہاتھ میں شکست ہے، نہ تو سورج کی گرمی ہٹا سکتا ہے، نہ سردی کی موسم سردی کی سردی ہٹا سکتا ہے، نہ تو ہوا کو چلا سکتا ہے، نہ ہوا کو بند کر سکتا ہے، نہ بارش برسا سکتا ہے، نہ برستی بارش کو بند کر سکتا ہے، تو معلوم ہو گیا کہ کائنات کا ہر انسان، پہلا انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جو صرف انسان ہی نہیں اللہ کا نبی اور خلیفہ بھی ہے، اس وقت سے لے کر آخری انسان قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے تک سارے انسانوں کو کہا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کر دیا گیا ہے، اس کے پاس تو کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے، اگر قوت طاقت ہوتی کوئی بوڑھا ہوتا، چل جوانی واپس آ جا، آ گئی، پھر مزے کے 30 سال گزار لیے، پھر جب دیکھا کہ کچھ آثار آ رہے ہیں بڑھاپے پہ، پھر آڈر، پھر جوانی، چل موت دور ہو جا، موت دور، فرمایا نہیں تو کمزور ہے، موت آئے گی تو ہٹا نہیں سکے گا، بیماری آئے گی تو دور نہیں کر سکے گا، غریبی آئے گی تو چیخے گا لیکن دور نہیں کر سکے گا، دولت آئے گی تو رد نہیں کر سکے گا، یہ سارا نظام میرے اختیار میں ہے، تمہارا اس میں کوئی اختیار نہیں چلتا، اس لیے دوسری آدمی کا والذین تدعون من دونہ جی عباد و نمسالکم، واہ کیا کہا، ارے عقل مند انسان، یہ باول آپ کے سامنے قبر پہ جا کر تو یہ سجدہ کر رہا ہے، عبد القادر جیلانی کی قبر پہ جا کر یہ تو سجدہ کر رہا ہے، علی جوہری لاہور پہنچ کر اس کی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، وہ بھی تو تیرے جیسا انسان تھا، یعنی ہر زاویے سے انسان کو سمجھایا، کبھی کمزوری سے سمجھایا کہ جب تو کمزور ہے تو بابا لگ بھی کمزور ہے، اور شاہ عبد القادر جیلانی بھی کمزور ہے، اللہ کے نبی بھی کمزور، ولی بھی کمزور، صحابہ بھی کمزور، شہید بھی کمزور، کوئی بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر تو کیوں ان کے سامنے جھکتا، ادھر یہ کہا عباد انسالوں کو، اللہ کے بندے باب الگ تمہارے جیسا بندہ، عبد القادر تمہارے جیسا بندہ، صدیق اکبر تمہارے جیسا بندہ، عمر فاروق تمہارے جیسا بندہ، عثمان غنی تمہارے جیسا بندہ، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین تمہارے جیسا بندہ، حسن حسین تمہارے جیسے بندے، جب تم اپنے لیے بیٹے نہیں پیدا کر سکتے، حتیٰ کہ جوڑا میاں بیوی کا بے اولاد تو ہو کر مر جاتا ہے لیکن اپنی اولاد نہیں بنا سکتا، فرمایا عباد امثالکم، تم اپنی اولاد نہیں بنا سکتا تو یہ تمہیں کیسے دے سکتے ہیں، یہ بھی تو تیری طرح بندے ہیں، ان کو بھی اللہ نے دیا تو اولاد ملی، نہیں دیا تو ان کو بھی اولاد نہیں ملی، تو ان کو کس انداز سے پکارتا ہے، اس کے اندر کون سی فوقیات ہے کہ تو اس کی قبر پہ جا کر جھک پڑا ہے، سورۃ مریم پڑھو، زکریا علیہ السلام کیا دعا مانگ رہا ہے، وہن العظم منی، اللہ ہڈیاں کمزور ہو گیا، بوڑھا جو ہو گیا، وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں، واشتہ الراس و شیبہ، بڑھےپے سے سر سفید ہو گیا، ولم اکم بے دعائے کا رب شقیہ، لیکن اے اللہ میں تیری بارگاہ سے جو دعا مانگتا ہوں اس سے نا امید، رب حولی ملت ان کا ولیہ، اللہ آپ بھی مجھے اپنی طرف سے ایک
بیٹا تا کر دے، خود کہہ رہا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں، خود کہہ رہا ہے کمزور ہو گیا ہوں، لیکن آج تک اپنا بیٹا مہیا نہیں کر سکا. اور جانے دو یار اس کو، تو پانی دے دے. تو اللہ کا پیارا نبی ہے، بڑی شان والا، بڑے مقام والا، اللہ نے بیٹا نہیں دیا تو بیٹا نہیں ہوا. تو میں جو اس سے بیٹا مانگوں گا تو قرآن کہتا ہے ارے تیرے جیسا تو یہ آدمی ہے، جب تو اپنا بیٹا خود نہیں پیدا کر سکتا تو تجھے یہ بیٹا کیسے دے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا خلیل، کتنی بڑی شان والا، کتنے بڑے مقام والا، اللہ نے کتنا بہت بڑا خلیل ہونے کا عہدہ دیا، لیکن بیٹا نہیں دیا، بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے. آخر کون نہیں بیٹا مانگتا، کون نہیں اولاد مانگتا؟ ہر جوڑا میاں بیوی اللہ سے اولاد مانگتا ہے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو بیٹا نہیں دیا. جب اپنی مرضی ہے یا اپنی مشیت ہو یا اپنا ارادہ ہوا تو فرشتوں کو بھیج دیا کہ جاتے ہوئے خوشخبری دیتے جانا. خوشخبری دی تو اس کی بیوی کہنے لگی میں تو بانج ہو گئی، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خاوند تو بوڑھا ہو گیا. جوانی جو وقت ہوتا ہے اولاد کا نہیں دیا، بڑھاپا جس میں اولاد نہیں ہوتی، چاہا تو اس وقت بیٹا دے دیا. تو یہی مالک سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے بندے، جس کے سامنے تو سجدہ کر رہا ہے، جس کو تو مشکل کشا کہہ رہا ہے، جس کو تو حاجت روا کہہ رہا ہے، جس کو تو داتا اور دستگیر مانتا ہے، جس کو تو کلندر اور کتب مان رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کائنات کائنات اس کی مٹھی میں ہے، جو چاہے سو کر لیتا ہے، یہ تو تیرے جیسا بندہ ہے. عباد امثالکم، یہ تو تیرے جیسے انسان ہے، تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی تیرے لیے یا اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. مالک نے یہ انبیاء کے واقعات کیوں پیش کیے؟ کہ فی الحقیقت اس کائنات میں یہ چیزیں آ چکی ہیں، یہ واقعات موجود ہیں، اور سچائی وہ ہوتی ہے جو عملی طور پر ثابت ہو جائے. عملی طور پر دیکھ لو، تم چاہے کہتے رہو کہ یہ غوث اعظم ہے، یہ تو تمہارا اپنا خیال ہے، تم کہتے رہو کہ یہ کلندر اور کلندر کی شان اور مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہے، یہ جو چاہے سو کرے، یہ تو تمہارا خیال ہے، لیکن حقیقت اس کے، اصلیت اس کے خلاف ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھو دو نبی ہیں، بڑی شان والے، بڑے مقام والے، ایک تو خلیل اللہ ہے جس کی نسل سے کتنے سینکڑوں انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، لیکن اپنے لیے بیٹا نہیں دے سکا. تو یہ ایک عملی ثبوت ہے کہ جب خلیل اللہ اپنا بیٹا نہیں پیدا کر سکتا تو تجھے کون دے گا بیٹا، تجھے کون دے گا بیٹی؟ آپ نے دیکھا سورہ یوسف آپ نے پڑھی، بھائیوں کی منصوبہ بندی سے یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا ہو گیا، باپ فراق میں رو رہا ہے، پریشان ہے، لیکن باپ اپنی پریشانی دور نہیں کر سکا. جب یہ خبر ملی کہ بن یامین کو بھی عزیز مصر نے بٹھا لیا ہے، تو اٹھ کر تشریف لے جا رہے، کہتے جا رہے انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں اپنے دکھوں کی شکوے شکایتیں اور اپنے غم کی داستان اپنے اللہ کو سناتا ہوں، اللہ کو پیش کرتا ہوں. تو مالک نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ اتنا بڑا لمبا واقعہ اس لیے بتایا کہ دیکھو یہ تو تمہاری دنیا میں ہے کہ ایک اللہ کا پیارا نبی ہے، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، باپ بیٹوں کو مہیا نہیں کر سکا، بیٹا خود اپنے باپ کو کے پاس نہیں جا سکا، بیٹا قید میں ہے، باپ اس پریشانی میں ہے، وہ بھی نبی یہ بھی نبی دونوں نبی، لیکن اپنی تکلیف کو بھی خود نبی دور نہیں کر سکے۔ یہ تو دنیا کے وہ واقعات ہیں جن کو قرآن پیش کر رہا ہے، جن کو حق ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقائق عملی طور پریکٹیکل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، نہ اختیار تھا نہ کچھ کیا۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ رب العالمین نے ان کو اختیارات دیے رکھے، مالک ولا یشرکو فی حکمہ احدا، اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کی حکومت میں کسی کو اپنا شریک اور بھائی وال اور رشتے دار نہیں بنایا۔ اب بتاؤ ہماری تعویل وہ چلے گی کہ اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں؟ اللہ اختیارات دے دے تو اللہ شفا دے دے، ادھر اس کا جس کو اختیارات دیے وہ شفا دے دے، ادھر اللہ بیٹا دے دے، ادھر جس کو اختیار دیا وہ بیٹا دے دے، ادھر اللہ فتح دے دے، ادھر جس کو اختیار دیا وہ فتح دے دے، تو پھر تو اس کا حکومت میں شریک ہو گیا، حصے دار ہو گیا، چاہے اللہ کے دیے اختیار اور قدرت سے چاہے اپنی قدرت اختیار سے۔ اپنی قدرت اختیار تو ہے نہیں، قرآن نے کہہ دیا خلق الانسان ضعیفا، یہ تو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے پاس تو کوئی قوت نہیں، اور اللہ نے کوئی قوت دی نہیں، کوئی طاقت دی نہیں۔ تو اس لیے بھائیو کسی کو اللہ نے اپنے اختیارات دیے نہیں، دیتے اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات تو انبیاء علیہ السلام کو دیتے، لیکن کسی نبی کو اختیار نہیں دیا۔ زکریا علیہ السلام بیٹا آخری عمر تک مانگ رہا ہے، کوئی اختیار نہیں دیا۔ اپنے ابراہیم علیہ السلام آخری عمر تک بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی اختیار نہیں دیا۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جدا ہو گیا، وہ حصول نہیں کر سکا۔ جی تو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اختیارات نہیں دیے، جب اپنے نبیوں کو اختیارات نہیں دیے تو ولیوں کو کیسے دیے، اصحابہ کو کیسے دیے، شہیدوں کو کیسے دیے، بارہ اماموں کو کیسے دیے، چودہ کو کیسے دیے، پانچن کو کیسے دیے؟ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، یہ میرا اپنا گھڑا ہوا ایک عقیدہ اور تبوں پرستی اور شرک ہے، اور اللہ کے اوپر یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان کو دے دیے۔ اور اللہ کی آیاتوں کی تکذیب اور قرآن کی آیاتوں کا انکار ہے۔ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی والذین تدعون من دونہ ما یملکون من کتمیر، چھوٹی سی آیت ہے نا، والذین تدعون من دونہ، اور انسان اللہ کے سوا تو جس کو بھی آواز دیتا ہے پکارتا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے مندو نہیں کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں قرآن مندو نلہ کا استعمال کرتا ہے، ولا تدعوا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہ آواز دینا۔ مندو نلہ ہو یا مندو نہیں ہو، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ کیا مانا؟ اللہ فرما رہا کہ ایک طرف تو ہے میں اللہ کی ذات، اور دوسری طرف ہے ساری اللہ کے سوا۔ مندو کا مانا سوا، اللہ ایک طرف، باقی ساری کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ من دون اللہ ہے، یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ کے سوا ہے، اللہ کے کیا اللہ بنا دیں؟ کیا آسمان بھی اللہ، زمین بھی اللہ، نبی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، صدیق بھی اللہ، شہید بھی اللہ، ساری چیزیں جتنی کائنات کی ہیں یہ ساری اللہ بنا دیں؟ پھر اللہ ایک نہیں رہے گا، پھر تو کروڑوں اللہ بن جائیں گے۔ اور مالک کہتا کل ہو اللہ ہو احد، تو پھر ایک ہوا اللہ، باقی ہوا اللہ کے سوا من دون اللہ۔ فرمایا ان اللہ لا کل شین قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی کام ہو اور اللہ نہ کر سکے اللہ پاک ہے عاجز ہونے سے، کسی کام میں اللہ کسی کا محتاج ہو محتاجی سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، سارے کام کر لیتا ہے، ساری کائنات وہی چلا رہا ہے، لیکن من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کے پاس ما یملکون من کتمیر، ایک ذرہ، ایک پرے کا، ایک تنکے کے برابر بھی اس کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ کسی کو شکست دے دے، کسی کو فتح دے دے، کسی کو نقصان دے دے، کسی کو نفع دے دے، کسی کو بیٹے دے دے، کسی کو بیٹی دے دے، کسی کی مشکل ڈال دے، کسی کی مشکل حل کر دے. فرمایا میرے پاس یہ ساری طاقتیں، لیکن من دون اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں. اگر ہم یہ آیت مان جائیں تو کوئی شرک ہوگا دنیا میں؟
نہیں.
جب اللہ کے سوا کسی کے پاس ما فوق الاسباب، نفع نقصان دینے کی ہاں اسباب کے تحت ہے، تو تم مجھے ڈنڈا مار دو گے، میں تجھے ڈنڈا مار دوں گا، یہ تو قریب قریب کھڑے ہوئے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تم لاہور میں ہو، میں ادھر بیٹھو، یہاں تمہیں ڈنڈا ماروں اور تمہیں ڈنڈا لگ جائے. اسباب کے بغیر تو یہ انسان اور کچھ بھی دوسرا جین وین فرشتے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے فرمایا میرے پاس ساری طاقتیں ہیں، من دون اللہ کے پاس ما فوق الاسباب، نفع نقصان دینے کی کوئی طاقت نہیں ہے. تو جب کوئی طاقت نہیں تو پھر میں کسی کو کیوں پکاروں؟ کسی کو داتا کیوں کہوں؟ کسی کو دستگیر کیوں مانوں؟ کسی کو مشکل کشا کیوں کہوں؟ تعویذ کیوں لکھوں؟ تعویذ کیوں لے لوں؟ تعویذ کیوں پہن لوں؟ جبکہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ من دون اللہ ہے. جادوگر جادو کا جنتر منتر خود بناتا ہے، خود اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور میرے ذہن میں ایک تمام ڈال دیتا ہے کہ جادو سے ذریعے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. جب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے نہیں تو جادو کے پاس کہاں سے طاقت آ گئی کہ وہ کسی کو نقصان دے یا کسی کو اللہ کسی کو تکلیف دے دے. اس لیے بھائیو نظر بد ہے تو من دون اللہ، اللہ کے سوا ہے. جادو ہے تو اللہ کے سوا ہے. تعویذ ہے تو اللہ کے سوا ہے. انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ، فرشتے، جن، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہے. اور اللہ کے سوا کے پاس کوئی طاقت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے اعلان کرایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. لا املک لکم ضرا ولا راشدا، میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. اب بتاؤ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر یہ اعلان کرے کہ میں اپنی ذات کے لیے اور تمہاری ذات کے لیے نفع نقصان دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور میں اسے کہوں بر دو جولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے کہوں کہ تو مختار کل ہے، تیری مٹھی میں ساری کائنات ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے. اب میں کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اللہ کی کتاب سچی ہے یا تیری بات سچی ہے، کس کو سچا کہیں گے؟ پھر دیکھ لو دنیا میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ایک نبی کوئی دکھا ہے جس نے تعویذ کاروبار کیا؟ ایک پیارا رسول پیش کرو جس نے تعویذی کاروبار کیا ہو. اگر یہ کوئی دین ہوتا یا کوئی یہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا یا کوئی فائدے کے لیے ہوتا تو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے فائدے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، وہ تو انسان کی خیر کے لیے بھیجے جاتے ہیں. وہ دنیاوی خیر کی دعوت بھی دیتے ہیں اور اخری خیر کی بھی دعوت دیتے ہیں. اگر اس میں بھی کوئی خیر ہوتی تو وہ لکھ لکھ کر نہ دیتے. یہ کہتے ہیں ہم قرآنی تعویذ لکھتے ہیں. قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مقدس پر. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت یا سورہ نازل ہوتی تھی، ان کے کاتب بھائی صحابہ کرام تھے نا، وہ ان کو بلا کر لکھواتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی تو نبی کے سامنے صحابہ اپنے کاتب سے کہا کہ یہ آیت لکھ لو؟ اس نے لکھ لیا. ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ لکھ لو نوٹ، یہ آیت کا تعویذ بخار کے لیے ہے. لکھایا کہیں؟ اس آیت کا تعویذ مرغی کے لیے ہے،
اس آیت کا تعویل کینسر کے لیے ہے، اس آیت کا تعویل بواسیر کے لیے ہے، اس آیت کا تعویل رزق فراخ کرنے کے لیے ہے، اس آیت کا تعویل جی دشمن کو مارنے کے لیے ہے۔
کوئی تعویذات کے نوٹ اپنے کاتبین وہی سے لکھوا ہے جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے؟ نازل کرنے والا اللہ، لے آنے والا جبریل امین، اور جس کے دل مقدس پہ نازل ہو رہا ہے اس کا نام گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اللہ نے فرمایا، نہ جبرائیل نے لکھوایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا، اور نہ صحابہ کرام سے لکھوایا۔ اس کے بعد بتاؤ کس کو پتہ چل گیا کہ یہ آیت مرگی کو دور کر دیتی ہے، یہ بخار کو دور کر دیتی ہے؟ کیا ان کو پر وہی آئی ہے؟ وہی آئی ہے؟ یہ تو اللہ کے کلام ہے، اللہ کی کلام، اللہ اپنی کلام کی خاصیتیں جانتا، فائدے جانتا۔ جب اللہ نے نہیں بتایا ان قرآن کریم کی تعویذی فائدے، جب نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے نہیں بتایا، جب نبی علیہ السلام نے آگے نہیں بتایا، اصحاب کرام نے نہیں لکھے، تو پھر ہمیں کہیں وہی آ گئی یہ آیت بخار کے تعویذ کے لیے، یہ فلاں تک۔ تو معلوم ہوا یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں۔ اس لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانتا اللہ کا تمیم اطرف کا داچرا کا، جس نے تمیمہ لٹکایا وہ مشرق ہو گیا۔ تو اللہ کے بندو، بات یہ ہو رہی تھی، قرآن مجید نے اعلان کیا تھا کہ جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرے گا اور اللہ کی آیاتوں کو جھٹلائے گا اس کی جگہ کیا ہے؟ جہنم۔ اب تم انصاف سے بتاؤ کہ جب ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارے عقائد یہ ہیں، ہمارے عمل یہ ہیں، تو پھر کیا ہم اللہ کی کتاب کی آیاتوں کو مان رہے ہیں یا جھٹلا رہے ہیں؟ دیکھو ہمارے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی زندگی مکے میں گزری، دوسری زندگی مدینے میں گزری، اسلام مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر پر جا کر چادر چڑھائی؟ ہاں وہ کسی نبی کی قبر ہو، یا خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پہلا خلیفہ نبی اسلام کا سسر، دوسرا خلیفہ بھی نبی اسلام کا سسر، تیسرا خلیفہ نبی اسلام کا داماد، چوتھا خلیفہ بھی نبی اسلام کا داماد، اپنی حکومت، اپنی حکمران، جی کیا ان صحابہ کرام میں سے کسی نے نبی کرسام کی قبر پر جا کر چادر چڑھائی، دیا جلایا، پھول ڈالے، جی عرس کرایا؟ کسی صحابی نے کوئی کلالی گائی؟ نام لو اس صحابی کا جو قوال تھا، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کے طور پر کچھ کھجورے تقسیم کی، کچھ ستو گول کر کسی کو پلائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کوئی ایسا کام کیا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو رہتی بھی اسی کمرے میں ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس ہے۔ اللہ کی اس پیاری صدیقہ نے آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ کام کیا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ۔ اصل میں مصیبت کیا پڑی ہے کہ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف میرا مولوی اور پیر اور ہمارے مسلک کے رابر رہنما ہے، ہم قرآن کو نہیں سنتے، ان کی بات کو ترجیح دے کر کہتے یہ صحیح کہتے، الحمد للہ قرآن صحیح نہیں کہتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بندہ بھی ہو، چاہے وہ بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر ہے، مولوی ہے، پیر ہے، کوئی گدی نشین ہے، کوئی ہے، وکیل ہے، جج ہے، جسٹس ہے، فرمایا جس نے بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو ہم نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، جو کام انہوں نے نہیں کیے ہم وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، پہلی بات، جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہم اس کے بھی مرتکب ہیں۔ دوسرے نمبر پر، وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین قرآن کو اس وقت کن کو کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ اس وقت کے لوگ تو نہیں تھے، اس وقت کے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جو عملی طور پر موجود ہیں،
ان کے متعلق کہا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ان مومنین کے راستے کو، سبیل کو، طریق کو چھوڑ دے گا، نُوَلَّي مَا تَوَلَّا، جدھر جا رہا ہم اس کو ادھر جانے دیں گے، آخرکار نُسْلِ ہی جہنم، اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ قرآن ہے، یہ کسی فرد کے لیے نہیں آیا، یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا، کسی شہر یا کسی ایک ملک کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت سب کے انسانوں کے لیے آیا ہے، ہر ایک کے لیے آیا ہے، ہر ایک کو للکار کے کہہ رہا ہے کہ اپنی عملی زندگی کو دیکھ، اپنے عقائد کی اندر غور کر اور اپنے عمل کو دیکھ، کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کر رہا؟ اگر مخالفت کر رہا ہے اور صحابہ کرام کا راستہ اور طریقہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار تو نے اختیار کیا ہے، تو پھر سن لے، تیرا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ یاد رکھو، پہلے قوم کے اندر شرک آتا ہے، شرک کے بعد ساری بدعملی آتی ہے، بدنصیبی۔ ہماری قوم کے اندر پہلے شرک آیا، شرک آنے کے بعد آج یہ بیٹا جو باپ بڑی دعاؤں سے لیتا ہے اور بڑی امیدوں سے پالتا ہے کہ بڑا ہو کر میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا سہارا، آج تمہاری اخبار لکھتی ہے کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ اتنا جرم کیوں پیدا ہوا کہ ہمارے اندر شرک آ گیا۔ بھائیو، شرم سے سر نیچے ہو جاتا ہے۔ میں نے اخبار میں پڑھا کہ باپ نے بیٹی سے زنا کیا، چچا نے بھتیجے سے کیا، ماموں نے بھانجی سے کیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب پہلے شرک کا عقیدہ پھیلتا ہے، کیونکہ مومن آدمی ایسے کام نہیں کرتا۔ آج یہ جوان پتھر دل والا اٹھتا ہے، معصوم بچوں کو اٹھا اٹھا کر ایک تیزاب کے ڈرم میں پھینک دیتا ہے اور اس کو ترس تک نہیں آتا۔ یہ کام کب کرتا ہے آدمی؟ جب اس کے دل میں شرک آتا ہے۔ آج معصوم بچوں کو اٹھاتا ہے، پیٹ چاک کرتا ہے اور اس کے اندر ہیرون بھرتا ہے اور جا کر بیچ دیتا ہے۔ یہ اس وقت اتنے جرائم پیش آدمی ہو جاتا ہے جب وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کسی کی بہو بیٹی اٹھاتا ہے اور گھروں میں جا کر بیچ دیتا ہے۔ کون سا وہ جرم ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے کہ آج ہمارے ہم لوگ نہیں کر رہے؟ زنا ہمارا کاروبار بن گیا ہے، نہیں کاروبار، یہ ہمارا کاروبار، یہ ہماری کمائی ہے، اور پھر ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اللہ بچائے، جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے؟ جنت تو پاک لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان بھی کفر شرک سے پاک ہو، جو صرف اور صرف اللہ کا ہو جائے اور عمل بھی بروں سے پاک ہو۔ جنت تو ان کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جو ڈاکے ڈالتا ہے، جو گن پوائنٹ پہ آدمیوں کو کہتا ہے ادھر لاؤ، جو گھر میں کچھ پڑا ہے وہ بھی لے لیتا ہے، ان کی نوجوان بیٹی کو اٹھا کر باپ کو کہتا ہے اگر تجھے شرم آ رہی ہے آنکھوں پہ پردہ ڈال لے، اور اس کے سامنے زنا کرتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہندو؟ یہ وہ کر رہا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، اور دیکھو جب یہ مرتا ہے ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے جنازے پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ یہ تمہارے چوک پہ بیٹھا ہوا ہے، اعلانیہ اس نے لکھا ہے جو چاہو تو پوچھو، ڈرا کسی سے؟ جو چاہو سو پوچھو، عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا۔ آگے، وہ مراد ہی کیسی جو پوری نہ ہو؟ ہر مراد پوری کرنے کا دعویٰ کر دیا، ہر مراد پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہوگی، جی ربوبیت کو الوہیت کا دعویٰ کر دیا.
جب یہ مرتا ہے تو
ہم جنازہ پڑھتے ہیں. یہ دعویٰ فرعون نے کیا تھا نا ربکم الاعلی، لیکن اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ تمہاری ہر مراد پلک جھپکنے سے پہلے پوری ہوگی. یہ فرعون سے بدتر بڑا فرعون ہے. لیکن جب مرتا ہے ہم اس کے جنازہ پڑھتے اور کہتے ہیں اللہ اس کو بہشت نصیب کرے. ایسے لوگوں کے لیے بہشت ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لحیینا ومیتنا، اللہ کی کتاب کا کوئی پاس ہم نے رکھا ہے؟ اللہ کے دین کا کوئی خیال ہم نے رکھا ہے؟ للہ سوچو اللہ کے بندو، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، تمہارے سے کوئی پائی پیسے کا سوال نہیں، صرف یہ سوال ہے کہ میں اپنی جان کو، تم اپنی جان کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ. قیامت آنے والی ہے اور جہنم کی آگ لگنے والی ہے. کوئی تما نہیں ہے، تمہارے سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی ناموری، کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہمدردی تمہارے پاس لے آئی ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. اور قرآن للکار للکار کے کہہ رہا ہے کو انفسکم وعلیکم نارا، اور انسان اپنی جان کو، تیرے کہنے کو کوئی نہیں مانتا تو تو اپنی جان کو، بیوی بچوں اور بچیوں کی جان کو، بہن بھائیوں کی جان کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. تو سنتا ہی نہیں ہے. لیکن جہنم سے کب بچے گا؟ جب تو شرک سے پاک ہو جائے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. کون حیران کر رہا؟ اللہ. جس نے بھی شرک کیا، جس نے بھی، اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی. اس پر جنت، اس کی جگہ ہماواہ النار، جہنم کی آگ اس کی جگہ ہے. ہمالی ظالمین میں نے انصار، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. شرک کرنے والے پر جنت، اگر میں شرک کر رہا ہوں تو میرے اوپر جنت، میں شرک کر رہا ہوں تو میری جگہ جہنم. میں نہ سنوں نہ مانوں، آج نہیں مانوں گا نہیں سنوں گا، کل جب فرشتے میری روح نکال کے لے جائیں گے میں خود مان جاؤں گا اور سن لوں گا. قرآن میں بتایا کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا، مالک میں نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجینا ہمیں واپس لوٹا دے. نعمل صالحا، اب دیکھ جا کر عمل کروں. انا موقنون، اب یقین آ گیا کہ واقعی تیرا کوئی شریک نہیں. اس لیے عزیزو جہنم سے بچو. باقی رہ گئی یہ دھوکہ، ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم تو اللہ کا شریک نہیں بناتے، اللہ کرے کوئی نہ بنائے. ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کوئی بھی اللہ کا شریک نہ بنائے. لیکن یہ کہنا اپنے آپ کو مغالطہ دینا کیوں؟ مکے کا مشرک کیا شرک کرتا تھا؟ اس کو تو سب مشرک کہتے ہیں نا، سب کہتے ہیں نا مشرک تھے. تو مکے کا مشرک کیا شرک کرتا تھا؟ وہ بھی تو یہی کرتا تھا نا کہ وہ اللہ کے بندوں کو، جن کو وہ ولی اور نیک سمجھتا تھا، انہی کے بت بنا کر، انہی کے وہ فوٹو بنا کر، شخصیتیں بنا کر ان کو کیا کہتا تھا، پوچھتا تھا. یہی شرک کرتا تھا نا، یہی تھا نا شرک، اللہ کے ولیوں کی پوجا کرتا تھا. باقی رہ گئی اس کی دو شکلیں، ایک ہے اس کا تصویر بنا لی، جیسے آج تم کاغذ پہ بنا لیتے، پتھر پہ بنا لی، مٹی کی بنا دی، لوہے کی بنا دی، پیتل چاندی کی بنا دی. اب اس کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے، اسے بیٹا بیٹی مانگ رہا ہے، اسے کہتا میری بیماری دور کر دے. اب تم مجھے بتاؤ کہ وہ پتھر کی مورتی سے بیماری کی شفا مانگ رہا ہے یا اس سے مانگ رہا ہے جس کی وہ مورتی ہے؟ کیسے مانگ رہا ہے؟ پتھر کی مورتی سے مانگ رہا ہے؟ اتنا پاگل ہے؟ جس کی اس نے مورتی بنائی ہے اس سے مانگ رہا ہے. آج ہندو تمہارے ملک میں موجود ہے، ایسے پوچھو جی.
ارے یہ پیتل کا جو تو نے بت بنایا ہوا ہے یا کسی دانت کا؟ ارے اس دانت کے سامنے جھکتا ہے، پاگل ہے؟ کبھی کوئی دانت کے سامنے جھکا؟ ارے دانت سے بیماری دور کرنے کی تو دعا مانگتا ہے، پاگل ہے؟ جس کی یہ بت ہوئے کرشن لال کی، میں کرشن لال سے شفا مانگ رہا ہوں. وہ بت کو نہیں پوچھتا، وہ کرشن لال کی ذات کو پوچھتا ہے.
جیسے میں اللہ بچائے اللہ بچائے کسی ولی کی قبر پر جھک کر میں اس کو سجدہ کر دوں تو مجھے کہو پاگل ہو گیا. ارے مٹی کی یہ قبر بنی ہوئی ہے، مٹی کو جھک رہا ہے، تیرا دماغ خراب. میں کہوں گا میرا دماغ خراب نہیں، تیرا دماغ خراب ہے. میں مٹی کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تو اس مٹی کے اندر جو دفن ہے اصلی اس کو سجدہ کر رہا ہوں. وہ بھی ایک ولی کا پجاری تھا، میں بھی ایک ولی کا پجاری ہوں. اس کا بھی یہی شک تھا کہ وہ ایک ولی کا فوٹو بنا کر اس کے سامنے جھکتا، اس کے سامنے نیازیں دیتا، اس کی نظریں دیتا، اس سے مرادیں مانگتا. میں بھی ایک ولی کو شکل اس کی نہیں بنائی، تصویر نہیں بنائی، اس کی قبر بنائی، میں اس کی قبر پر جا کر جھکتا ہوں، اس سے مرادیں مانگتا ہوں، اس سے نظریں اس کی نظریں مانگتا ہوں، اس کے نام کا دبا دبا کرتا ہوں، اس کے نام کی مٹھائی دیتا ہوں. اور میں بھی ایک ولی کا پجاری ہوں. مکے کا مشرک بھی ولی کا پجاری تھا، ہندو بھی اپنے سمے کے مطابق اپنے ولی کا پجاری ہے، اور سکھ بھی گرو نانک کو ولی سمجھتا اس کا پجاری ہے، اور عیسائی اللہ کے رسول عیسی علیہ السلام کا پجاری ہے، یہودی اللہ کے پیارے رسول عیسی علیہ السلام کا پجاری ہے. تو ہم سب ایک شخصیت کے پجاری ہیں جو اللہ کے علاوہ اس کے سوا ہے، اور وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، یا بناوٹی یا سچے، بہرحال اللہ کے سوا ایک شخصیت کے پجاری ہے. اس کے نام کیا ہے؟ شرک ہے. ورنہ مجھے بتاؤ اس کے علاوہ اور شرک مکے والوں نے یا نور اسلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ باقی رہی بات یہ کہ ہم تو نبی اسلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم تو جی قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہم تو جی کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھتے ہیں، قرآن کو قرآن مانتے ہیں، ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں. لیکن اس قائل ہونے کو کیا کہو گے کہ جو کچھ قرآن کہے وہ میں نہ مانوں، جو کچھ رسول فرما وہ میں نہ مانوں؟ تو پھر رسول کو ماننے کا معنی ہی کیا ہوا؟ قرآن کو ماننے کا مطلب ہی کیا ہے؟ جو قرآن حقائق بتاتا ہے میں نہیں مانتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر اعلان کرتے میں نہیں مانتا، جو اللہ کے رسول کی عملی زندگی ہے وہ میں نہیں مانتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اعلان فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دین کا کیا ہے؟ نمونہ. نمونہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ. کیا مانا؟ یعنی وہ دین کے جو کام کر رہا ہے یہ سنت ہے، تم کرتے چلے جاؤ، اور جو وہ نہ کرے یا روک دے زبان مقدس سے تو رک جاؤ. اس نے کہا قبریں پختہ نہ بنانا. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر یو بنا لے وہ یو کہا لے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے، قبروں پر جا کر مرادیں مانگنے کے لیے نہ بیٹھا جائے. جی آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پکا بھی بنا دیا، قبروں کے اوپر کوئی عمارت کھڑی نہ کی جائے، ہم نے بڑے بڑے دربار بھی بنا دیے اور پکی سنگ مرمر بھی لگا دیا، اور جا کر بیٹی بیٹے یا دوسری مرادیں مانگنے کے لیے دردہ مار کر اسکاف بھی بیٹھ گئے، نو دن دس دن جتنا جی چاہا. تو ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو کب مانا ہے؟ تو رسول کے ماننے کا مطلب ہی کوئی سمجھاؤ. میں پاکستان کے حکومت مانتا ہوں، اس کے قانون کو مانتا ہوں، اور اس کے قانون سارے توڑے جا رہا ہوں، سارے توڑے جا رہا ہوں، تو میں کیسے مان سکوں؟ ماننے کا تو مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم میں ہم ہے، اور سر تسلیم میں ہم کے بجائے یہاں تو بغاوت کا علم بلند ہے، تو ماننے کا کیا معنی ہے؟ یار جو نہیں مانتے وہ بھی شرک کرتے ہیں،
ہم مانتے ہیں تب بھی شرک کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بدعت کرتے ہیں رسم و رواج کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں تب بھی بدعت کرتے ہیں رسم و رواج کرتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بے حیائی کرتے بے شرمی کرتے، ہم مانتے ہیں تب بھی حیائی کرتے بے شرمی کرتے، تو ماننے نہ ماننے کا وہ کون سا ہے میرے یار؟ جو ہمارے اوپر فٹ آتا ہے مانتے، ان کے اوپر فٹ آتا ہے نہیں مانتے، ان کی لڑکیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہیں، ہماری لڑکیوں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، ان کے قمیض تنگ ہوتے جا رہے ہیں، ہماری بچیوں کے قمیض بھی تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ جی جب کبھی کسی کی مہندی کا جلوس جا رہا ہو تو ذرا نقشہ تو دیکھنا، کوئی کہے تو صحیح کہ یہ مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں، ہندو نہیں ہیں، اسلام نے یہ اجازت دی ہے ہماری لڑکیاں مہندی کے جلوس میں جو کرتی جا رہی ہیں، اور کیمرے والا ساری دنیا کے سامنے ان کو پیش کرتا ہے، ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں ذرا ان کے اوپر تو غور کرو، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ذبح کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک ایک کر کے شادیوں میں ذبح کیا جاتا ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی کا کھلا مظاہرہ کیا جاتا ہے، یہ ہم رسول کو مانتے ہیں، کون سا مانا ہے مانتے کا؟ شراب عام ہے، گھروں میں بٹیاں ہیں، اور میرے پاس دوائی لینے کے لیے آتے ہیں، کوئی دوائی اچھی دینا جی میں شراب کا عادی ہوں، پہلے دنیا چھپ چھپ کر، اب وہ اعلان شراب کا میں عادی ہوں دوائی ایسی دینا، یعنی اس کو وہ اب عیب سمجھنا ہی ختم ہو گیا ہے، ہیرون دنیا پیتی ہے، چرس پیتی ہے، بنگ پیتی ہے، سارے نشے ہو رہے ہیں، اللہ اللہ تو بچا لے، یہ ساری زمین ظلم سے بھر گئی، قتل و غارت سے بھر گئی، ڈاکوں سے بھر گئی، چوروں سے بھر گئی، قاتلوں سے بھر گئی، زانیوں سے بھر گئی، دو نمبر لوگوں سے بھر گئی، جھوٹے لوگوں سے بھر گئی، منافق لوگوں سے بھر گئی، غدار لوگوں سے بھر گئی، دو نمبر چیزیں بنا بنا کر بیچنے والوں سے بھر گئی، دھوکے بازوں سے بھر گئی، کہاں ہے وہ اچھے شریف لوگ جو آج جینے سے وہ مرنا بہتر سمجھتے ہیں؟ میں بس میں سفر کر رہا تھا، دو سیٹوں پر ایک سیٹ پہ ایک اور بزرگ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی سفید داڑھی تھی، ساتھ میں بھی سفید داڑھی والا بیٹھ، یکا یکا اس کی ایک ہاں نکلی اور رونے لگ، میں نے کہا بھائی خیر تو ہے، کیا بات ہوگی، کوئی درد؟ میں نے کہا بتا دو، کہتا نہیں ٹھیک ہوں، میں نے کہا پھر بھی؟ کہا بتاؤ، جب جوان تھے ہمارے گاؤں کے پاس سے کوئی رات کو گزرتا اور کوئی کسی کے اس میں گانے کا ایک بول بول دیتا، ہم صبح کو پکڑ کر اس کو مارتے، تم نے یہ کنجروں کی بستی سمجھی، آج میرے گھر میں میری پوتیاں بازار سے جا کر پسند کی کس لے آتی ہیں اور گھر میں ٹیپ ریکارڈ پہ چڑھا کر وہ سنتی ہیں اور خود گاتی ہیں اور خود لوٹتی ہیں، تو میں اپنے آپ کو روک کر کہہ رہا ہوں ارے ظالم تو آج تک زندہ ہے، اس بے غیرتی کو تو نہ دیکھتا تو اور پہلے مر جاتا، اس لیے میری چیخ نکل، آج یہ انسان یہ مسلمان یہ جنتی یہ بہشتی یہ کچھ کر رہا ہے، کیا اسی کے نام اسلام ہے؟ یہی دین ہے؟ یہی اطاعت رسول ہے؟ یہی اطاعت اللہ اللہ کی اطاعت ہے؟ نہیں، مغالطے میں نہ رہو، دھوکے بازی میں نہ رہو، اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہ رکھو، جی اور جنتی ہونے کا دعویٰ اور خیال چھوڑ دو، جب تمہارے دل میں خوف آ جائے کہ ہم تو بالکل گئے گزرے ہو گئے، اور پھر اللہ سے رو پڑو، سارے کی ہوئے شرک اور گناہوں کی توبہ کر لو، آج بھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے، اور اندہ ہر قسم کا شرک کرنا چھوڑ دو، اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ، آج بھی ہم بچ سکتے ہیں، ہمیں کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی، مالک نے کہہ دیا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن کے دکھا دو، بوشش یہ کیا طاقتیں ہیں، ان کی اینٹ سے تم اینٹ بجا دو گے، کیا ہماری تاریخ اس بات کا عملی ثبوت نہیں پیش کرتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان جو خالص ایمان جس کو اللہ ایمان کہے انہوں نے قبول کیا, مومن بن کے دکھا دیا, اللہ نے دیکھ لیا دلوں سے لے کر اعمال تک کہ واقعی یہ سچے مومن ہو گئے ہیں.
کیسا اور کس طرح کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی, یہ ایران کا آتش کدہ بج گیا اور عیسائیت ناک میں دم لے کر مر گئی, دنیا سے کفر و شرک کے جنازے اٹھ گئے اور اسلام دنیا کی اکثریت پر پھیل گیا اور مالک نے اپنا وعدہ عملی طور پر سچا کر کے دکھایا کہ تم مومن بن کر دکھا دو, قبروں کو گرانے والے بنو, بنانے والے نہ بنو. نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حبیب آج اسدی سے فرماتے, آج میں تجھے اس کام پہ بھیج رہا ہوں جس کام پہ مجھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نے اپنی زندگی میں بھیجا تھا, وہ یہ کہ جاؤ سلطنت اسلامیہ کا دورہ کرو, جہاں کوئی بت تصویر نظر آئے اس کو مٹا دو, جہاں کہیں اونچی قبر نظر آئے زمین کے برابر کر دو, نہ قبر ہو نہ کوئی پوجے, نہ سر ہو نہ درد پڑے. آج کیوں قبریں بنائی جا رہی ہیں اور پھر اجازت بھی ملی تو اونٹ کی کوہان کے برابر تھوڑا سا نشان رہ جائے قبر کا. آج کیسی قبریں ہماری قد آدم کے برابر. یہ اطاعت رسول ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی قبریں بنائی تھی, ان کی اپنی حکومت تھی, بناتے تو بڑی بڑی قبریں بناتے, بڑے بڑے دربار بنتے, بڑے بڑے گنبد بنتے, بڑے بڑے ہوس ہوتے, بڑی بڑی قوالیاں ہوتی اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے, لیکن کہیں ایسا ہوا؟ اس لیے عزیزو مالک نے کہہ دیا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جو ہماری آیاتوں کا کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں اور ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں, اولئک اصحاب الجحیم, وہ سیدھی سی بات ہے, وہ جہنم والے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تمہیں پوری کائنات پہ بسنے والے انسانیت کو, چاہے وہ عیسائی ہے, یہودی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, کمیونسٹ ہے, سب کو اللہ تعالیٰ سچا ایمان نصیب کرے اور سب کے سب اللہ کے عذاب اور کاروں سے بچ جائیں اور جنت کے بادشاہ بن کر جنت میں داخل ہو جائیں. لیکن یہ جو آج ہمارا طریقہ ہے, ہم فرقوں فرقوں میں بٹ گئے ہیں, ہر ایک کا ایک علیحدہ اسلام اور علیحدہ دین ہے اور ہم اس کے اوپر چل کر خوش ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اسلام تو ایک ہے یا درجنوں ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تک سب کا اسلام ایک ہے, سوائے اس کے کہ ہر ایک کے موقع مال کے مطابق کچھ جزیات میں, عملی جزیات میں اختلاف ہے, ورنہ تو عقائد اور ایمانیات سب ایک ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام میں کوئی فرقہ, انبیاء علیہ السلام کی جو صحیح ماننے والی ان کی امت کے لوگ تھے ان میں کوئی فرقہ نہیں تھا. اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں کوئی نہیں دکھا سکے گا کہ یہ دیوبندی, یہ بریلوی جیسے آج ہمارے نام ہے ان میں کوئی اس کے سندھ کے اس وقت کوئی نام یا علیحدہ علیحدہ کوئی عقائد یا علیحدہ علیحدہ کوئی ان کے کوئی تشخص اور کوئی علیحدہ علیحدہ نشان ان کے نہیں تھے. سب کیا تھے؟ مسلمان, خلیفۃ المسلمین, امام المسلمین, ایک عقیدہ ایک ایمان پر وہ لوگ قائم تھے اور اس ایمان بھی وہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, ایمان بھی وہ جو ظلم سے پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہاں اس آیت میں جو آیا کہ ایمان ظلم سے پاک وہ اللہ کے ہاں معتبر ہے, تو وہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی آیت پڑھ کر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے اور مالک ایسا ایمان چاہتا ہے جو شرک سے پاک ہو. اس لیے صحابہ کرام کا چونکہ ایمان شرک سے پاک تھا تو پوری آنے والی دنیا سے کہا والذین فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر یہ لوگ ایمان لائے تو ایسا لائے
جیسے اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے یہ صحابہ تم ایمان جیسا لائے ہو، ایسا کوئی ایمان لائے گا تو فاقہ دے تداؤں وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ تو بات ختم ہو گئی نا کہ یہ ایمان اور یہ ایمان اور یہ ایمان اور وہ ایمان، یہ تو سارے ایمان غلط ہو گئے۔ ایمان تو صرف وہی معتبر جیسا ایمان ہمارے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفا الفا مرہ کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ السابقون السابقون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، سبقت کر لے جانے والے اس دین کے اندر مہاجر اور انصار، پیچھے جو آئے گا ان کی اتباع کرے گا، یعنی ان کے ایمان اور عمل کو اپنائے گا، اپنا نیا ایمان نیا عقیدہ نیا عمل اپنا نہیں اپنائے گا۔ فرمایا پھر کیا ہے، وہ لوگ ہیں صحیح راستے پر۔ ادھر دیکھو سورت بقرہ میں آیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ کیسے، کما آمن الناس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جیسے ایمان لائے تم بھی ایسا ایمان لاؤ تو پھر بات بنے گی، یہ تم جو اندر سے اور باہر سے اور یہ دوسرا ایک نیا ایمان کا طریقہ تم نے جو اپنایا ہوا ہے اس کو ایمان اللہ نہیں کہتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے، فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کو کیا دھوکہ مومنوں کو کیا دھوکہ، یہ اپنے آپ کو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اس دھوکے سے باہر نکلیں۔ اور قرآن نے جو کہا لا تشرکوا باللہ شیئاً، کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ، چاہے وہ چیز اتنی باریک ہو کہ دوربین سے نظر آئے، اس کے اندر بھی ماحول کا اسباب نفع نقصان دینے کی تاثیر مت مانو۔ آج تو اللہ بچائے اتنی تواؤں پرستی ہو گئی، وہ یہ ہماری بچی پر جن چڑھ گیا ہے، لا حول ولا قوۃ، یہ جن کیوں چڑھ گیا ہماری بچی پر؟ ہمارا کوئی انسان بھی کبھی کسی جن کی بچی پہ چڑھا ہے؟ ہم تو اشرف المخلوق ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، آدم کے اولاد کو ہم نے مکرم بنایا، تکریم دی۔ یہ اچھی تکریم ہے کہ ہماری نوجوان کواری لڑکی پر ایک جن چڑھ گیا، ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اگر تمہاری عزت پہ کوئی حملہ کرے اس کے ساتھ لڑو، اگر تم اس کے ہاتھوں مارے جاؤ گے من قتل دون عزت فہو شہید۔ ادھر جن بچی پر چڑھا ہوا ہے، نہ میں ڈنڈا مار سکتا ہوں، نہ گولی، نہ چھری، نہ برچھا، نہ تلوار، نہ رسے سے باندھ سکتا ہوں، نہ پولیس کچھ کر سکتی ہے، نہ فوج، نہ ہماری حکومت نے کوئی قانون بنایا، تو یہ کیسا ہے؟ میں خون کے گھٹ پی رہا ہوں، دانت پیس رہا ہوں، میری عزت کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، میری حیا کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، میں سن نہیں سکتا کہ میری بیٹی پر جن چڑھا ہوا ہے۔ میں بیٹی کو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، یہاں جن میری بیٹی پر چڑھ گیا ہے، یہ کوئی غیوم برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن داد دو اس دینی سکالر کی جس نے ہمارے سے یہ منوایا، کسی اصحابی کی بیٹی پر جن چڑھا تھا اور نبی اسلام نے اتارا ہو؟ نہیں چڑھا۔ کسی تابعی کی بیٹی پر جن چڑھا تھا تو ابھی نے اتارا ہو؟ میں نے یہ فسانہ کیوں بنا لیا اس پیٹ کے لیے؟ یہ اتنا برا ہے ظالم، نہ یہ رشوت سے بھرتا ہے، نہ سود سے بھرتا ہے، نہ تعویذی آمدنی سے بھرتا ہے، نہ جادو کی آمدنی سے بھرتا ہے۔ ایک میں نے اور ڈھونڈ بچایا کہ شاید اب بھر جائے کہ بھائی تیری بیٹی بھی جن چڑھا ہوا، اب وہ کہے گا اللہ کے نام پر یہ 2 کروڑ اور یہ کارخانہ اور یہ مل سب کچھ تیرا، میری بیٹی کی عزت کو بچاؤ۔
دیکھا اب تو بھرے گا لیکن بھرتا پھر بھی نہیں ہے. جن چڑھتا کیوں چڑھتا جن؟ جن نہیں چڑھتا, یہ میرا پھسانا ہے. پھر اتارتا کس طرح پتا؟ اس کو ڈنڈے مارتا ہے, وہ غریب چیخیں مارتی ہے تو کیا کہتا؟ چپ, یہ جن رو رہا ہے, یہ ڈنڈے جن کو لگ رہے ہیں, یہ بچی نہیں چیخ رہی, جن چیخ رہا ہے. یہ آنکھ میں جو دیکھ رہی ہے بچی نہیں دیکھ رہی, یہ جن دیکھ رہا ہے. یہ جو بول رہا ہے جن بول رہا ہے. یہ زور جو ہے یہ بچی کا نہیں, یہ جن کا ہے. تو ڈنڈے جو میرے لگ رہے ہیں یہ بچی کو نہیں لگ رہے, جن کو لگ رہے ہیں. بچی کو نہیں مارا, جن کو مار رہا ہوں. یہ فلسفہ سمجھ سے باہر. ڈنڈا تو اس کی پیٹھ پہ لگ رہا ہے, جن پہ. چلو یار, تو ڈنڈے مار مار کر کیا ضرور؟ ادھر سے نکلے گا دوسری بچی پہ چڑھ جائے گا, اس کو گولی مار دو, جن مر جائے گا بچی بچ جائے گی. مارے گا گولی؟ گولی مارے گا نہیں. پتا میں نے فراڈ کیا ہوا ہے, میں نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ باہر مار رہا ہوں بچی کو اور لگ رہے ڈنڈے جن کو, اور اگر ان کے کہنے پر میرے کہنے پر میں نے گولی مار دی تو بچی مر جائے گی, جن نہیں مرے گا, اور میرے اوپر قتل کا کیس ہو جائے گا. یہ سارا کیا ہے؟ فراڈ ہے. کتنی بچیاں چیخ چیخ کے اس کے ڈنڈوں سے مر گئی. خود میرے علاقے میں ماں باپ نے کہا ہماری بچی کو پتہ نہیں کیا ہوگا, پیر کو بلایا اور کہا جن چڑھ گیا. تو پھر نکالو جناب, کواری لڑکی, ڈنڈے منگوایا, دے مار دے مار, بچی چیخ رہی ہے. ابو سے کہتے ہیں ابو کبھی ایسا بھی دنیا میں ہوا کہ والد اپنی آنکھوں کے سامنے بچی اپنی بچی کو ڈنڈوں سے مروائے؟ کہتا خبردار, یہ جن بول رہا ہے. پھر اس نے ماں کو دہائی دی, پھر بھائیوں کو واسطہ دیا کہ تمہاری بہن نہیں ہوں, تمہارے سامنے ایک درندہ مجھے مار مار کے جان سے مار رہا ہے. لیکن اس نے کہا خبردار, جن جن چیخ رہا, جن بول رہا ہے. اتنے میں بچی چیختی چیختی چپ ہو گئی, ڈنڈے برس رہے ہیں. ایک آدمی نیا جو آپ باقی شہر والے تماشا دیکھ رہے تھے, اس نے کہا پھر جاؤ بدماش, دیکھ تو لینے دے بچی زندہ ہے یا مر گئی ہے. اس نے ادھر لٹایا تو بچی مر چکی تھی. یہ ہے وہ ظلم, یہ ہے وہ شرک, یہ ہے وہ کفر, یہ ہے وہ اپنا بنایا ہوا عقیدہ جو کتنی معصوم بچیوں کی جان لے چکا ہے. سورت ابراہیم پڑھ, مالک الملک نے سب سے بڑا جن ابلیس جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے. سورت ابراہیم پڑھ, جن وہاں تقریر کرے گا, کہاں؟ جہنم میں. کیا کہے گا؟ فلا تلومونی, بھائی اب تم سب اکٹھے اب جہنم میں ہو گئے, مجھے گالیاں نہ دینا, برا بلا نہ کہنا, اب شریف بن رہا ہے. علوم انفسکم, اپنے آپ کو برا بلا کہو. آئے آئے, کیا حقیقت پیش کر رہا ہے تو؟ کہتا بات سنو, تم نے شرک کیا, تم نے کفر کیا, تم نے قتل کیے, تم نے ڈاکے ڈالے, تم نے زنا کیے, جو کچھ بھی تم نے کیا میں نے تمہیں زبردستی نہیں کرایا. کرایا زبردستی؟ کراتا زبردستی؟ رکھتا میرے سینے پہ گولی؟ تو پھر کیا ہوا؟ الا ان دعوتکم, یہ قرآن ہے قرآن, جو قیامت کے دن ہونے والی ایک بات آج سے 1400 سال پہلے نازل کر دی, دنیا کو بتا دیا کہ یہ جن جس کے متعلق تم کہتے ہو اندر داخل ہو جاتا ہے, ہماری بچی کو مجبور کر دیتا ہے, شرک کرواتا ہے, کفر کرواتا ہے. فرمایا سن لو حقیقت, اور یہ کہہ رہا ہے مالی علیکم من سلطان, میرا تمہارے پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی, میں ڈنڈے سے تمہارے سے شرک نہیں کرواتا تھا, دنا چوری نہیں کرواتا تھا, میں نے تمہیں کبھی تمہارا گلا نہیں دبایا تھا. کیا کرم دعوتکم, میں دعوت دیتا تھا, رائے دیتا تھا, ایک مشورہ دیتا تھا. کیا کام ہے شیطان کا؟ رائے دینا, مشورہ دینا. جی الان دعوت تو کم, میں تمہیں مثلا بچہ بھی مارے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے آرام, دل میں ڈال دیا, پرانے دربار پہ تو لے جا. اس نے کہا بیوی سے چلو چلو اٹھاؤ رشا لگا کیا بس ادھر چلتے دربار پہ تو شفا ہو جائے گی. وہ دربار پہ گیا ادھر ادھر بٹھایا اس کی مٹی مٹی ملی روز تو کوئی پانی پونی پلایا پیٹ سے کوئی تعویذ وغیرہ لے لیا تو آ گیا. تو شیطان لے گیا رکشا شیطان لے آیا پولیس والا بلا کے لایا کو پکڑ گیا کڑی لگا کر لے گیا. اس نے تیز رائے پیش کی اور اس نے قبول کر کے خود بی بی کو لے گیا اور جا کر وہاں شرک کیا. تو مالک فرماتا ہے شیطان کا اتنا کام ہے یوا سویسو کی صدور الناس یہ تو دلوں میں صرف وسوسے سے ڈالتا ہے خیال ڈالتا ہے رائے پیش کرتا ہے دعویٰ دیتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی کردار نہیں. تم نے اس کے اوپر بھی الزام لگایا ہوا ہے اللہ پر بھی جھوٹ اور اس پر بھی جھوٹ قرآن پر بھی جھوٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ. یہ سارے افتراء تم بناتے ہو شیطان کا یہ کردار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ کہ ہر نبی کے دشمن رہے ہیں کون شیطان لوگ انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. نبیوں کے کون دشمن ہیں شیطان انسان جن شیطان. لیکن تم تاریخ پر جاؤ آدم علیہ السلام کے لے کر ہمارے آخری پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تک یہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ نبیوں کو انسانوں نے پتھر مارے اصحابہ کو انسانوں نے مارا پھانسیاں دی قتل کیا نبیوں کو ان کو ملک میں نہ رہنے دیا ہجرت پر مجبور کر دیا. انسانوں کی ساری تکلیفیں نوٹ ہیں لیکن کسی تاریخ والے نے لکھا کہ نبیوں کو جنوں نے پتھر مارے نبیوں کو جنوں نے تھپڑ مارے نبیوں کو جنوں نے آنکھیں نکال لی نبیوں کے جنوں نے کان بہرے کر دیے نبیوں کے اندر جن داخل ہو گئے اور نبوت کے مشن سے ہٹا کر ان کے اندر دورے پڑنے لگ گئے. تو نبی کی جو دشمنی جن کرتا ہے شیطان وہ کیا ہے خیال ڈالنا. اس کے علاوہ عملی کوئی انہوں نے نبیوں سے دشمنی نہیں کی اصحابہ سے دشمنی نہیں کی مومنوں کو کبھی جنوں نے نہیں مارا جنوں نے کبھی مومنوں کو تکلیف نہیں دی جنوں نے کبھی مومنوں کو اغوا نہیں کیا جنوں نے کبھی مومنوں کو ایک وطن سے دوسرے وطن جانے پر مجبور نہیں کیا. یہ سارے کام انسانی شیطان کرتا ہے اور جن ایک کام کرتا ہے یوا سوے صوفی سدو رناف جی. تو اس لیے قرآن کیسی اچھی تعلیم دیتا ہے کہ شیطان کا کام ہے تمہیں وسوسہ ڈال کے گمراہ کرنا اس کے وسوسے پہ عمل نہ کرنا. جب بھی دل میں وسوسہ پیدا ہو پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ شیطان رجیم سے مجھے بچا لے پناہ دے دے اور پھر عمل اس پہ کرنا جو تمہیں قرآن نے کہا ہے جو تمہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. شیطان کے وسوسے کو اعوذ باللہ پڑھ کے رد کر دینا ہے اور عمل قرآن اور حدیث پر کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اگر ہم یہ کرتے کبھی نہ کہتے کہ بچی پر جن چڑھ گیا ہے کیونکہ یہ تو شیطانی ایک پروپگنڈا ہے جو لوگوں نے کر رکھا ہے. اور پھر دیکھو افسوس کی بات کہ نفسیاتی طور پر ہر بندہ قائل ہے کہ بچیوں پر مردوں پر عورتوں پر جن چڑھ جاتے ہیں چاہے وہ بریگیڈیئر ہو کوئی کرنل ہو کوئی جنرل ہو کوئی ہو وہ بھی بلا ہے ادھر آ ہماری بچی کے اوپر کوئی سایہ وایا ہو گیا کوئی کلام پڑھو کلام پڑھنے سے جن چلا جاتا ہے. وہ جی اللہ کی کلام میں بڑی تاثیر ہے ہاں ہمیں تو قرآن نے یہ بتایا یہ تو اللہ کی کلام ہے مالک نے آرڈر دیا لے موت جو دو اے نمر تم ہائے اللہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کر کیوں نہیں سجدہ کیا. بولو 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 عقل کے ذرا ہوش میں آؤ ادھر تو کلام پڑھتا ہے میں یا تو ادھر اللہ فرما رہا ہے ابلیس کو کہ میں نے تجھے آرڈر دیا تھا سجدہ کر
تو نے کیوں نہیں کیا؟ کیا تھا سیدا ابا واستكبر انکار کر دیا، بڑا بن گیا، وکان من الکافرین کافر بن گیا. جب وہ کافر بن گیا تیرے قرآن کو وہ کیا مانے گا؟ جو جن شیطان ہوگا وہ تیرے قرآن کو کیا مانے گا؟ وہ تو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. کیا سمجھ آ رہی بات؟ قرآن تو تم پڑھ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں نا، اس کی تاثیر کیسے عمل کرے گی؟ اللہ کا حکم اس پر عمل نہیں کر سکا. اور اس نے کہا نہیں کرتا ہوں. یہ خلقتنی، خلقتو من تین، خلقتنی من نار، اس کو سجدہ کرو جس کو مٹی سے تو نے پیدا کیا، مجھے تو آگ سے پیدا کیا. اور پھر آگے کیا تھا سینہ تان کے، مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے. فرمایا چل تجھے مہلت مل گئی. کیا کہتا ہے؟ تیری عزت کی قسم، فب عزت کا لا اغوی ینہم اجمعین. یہ اللہ کے سامنے باتیں کر رہا ہے کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. وہ تیرے قرآن کی تاثیر کو مان لے گا؟ الا عبادک منہم المخلصین. وہی آدمی میرے اس گمراہی سے بچیں گے جو خالص تیرے بن جائیں گے. ان پر میرا یہ بھی سیسا کارگر نہیں ہوگا، ورنہ تو آخر میں کیا لا تجد اکثرهم شاکرین. میرا گمان اور دعویٰ یہ ہے کہ اکثریت تیری ناشکری ہوگی، میری تابع دار ہوگی. اور آج تم نے دیکھ لیا کہ اکثریت انسانوں کی شیطان کی تابع دار بن گئی ہے، اللہ کی نافرمان بن گئی ہے. اس لیے اللہ کے بندو، شیطان کے اوپر قرآن پڑھو گے تو کیا اثر ہوگا؟ یہ تو صرف پیٹ کا دھندا ہے، یہ پڑھو وہ پڑھو، یہ نکل جائے گا. یہ نکلے گا کیسے جب آیا ہی نہیں ہے؟ جب داخل ہی نہیں ہوا تو نکلے گا کیسا؟ تو اللہ کے بندو، یہ سارے شرک کے مختلف ڈنگ اور طریقے ہیں جو آج ہم ان کے اندر مبتلا ہو کر قسم و قسم کے شرک کر رہے ہیں. ورنہ بات تو سیدھی تھی کہ اقتدار اللہ کا، اللہ لہ الخلق والامر. سنو، مخلوق بھی اسی کی، یہ کائنات، والامر حکم بھی اسی کا. بیمار کرے آرڈر دے، بیمار ہو جا، بیمار ہو گیا. شفا یاب ہو جا، شفا یاب ہو گیا. تنگ دست، تنگ دست ہو گیا. دولت مند، دولت مند ہو گیا. مر جا، مر گیا. زندہ ہو جا، زندہ ہو گیا. حکومت کس کی چلی؟ ہوائیں چلے، چلے. بارش برسے، برسے. جی جو کچھ وہ چاہتا ہے، حکومت اسی کی چل رہی ہے. انبیاء پر اسی کا حکم، صدیقین پر اسی کا حکم، شہداء پر اسی کا حکم، اولیاء اللہ پر اسی کا حکم، جنوں اور فرشتوں اور ساری کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے. تقدیری نظام سب اسی کا چلتا ہے. اس لیے اللہ کے بندو، نہ کوئی ما فوق الاسباب نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ بیمار کر سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، نہ کسی کو رزق فراخ دے سکتا ہے، نہ کسی کے تنگ کر سکتا ہے. دو منٹ کے لیے، میری زندگی اللہ نے مجھے دے کر بھیجا 90 سال، تم نے تعویذ ڈالا اور مجھے 50 سال میں مار دیا. اللہ ہار گیا، تعویذ والا جیت گیا، ایسے نا؟ اللہ نے مجھے 90 سال عمر دی تھی، ابھی تو میرے 40 سال رہتے تھے اور مجھے جادو ڈال کے پہلے اس نے مار دیا. اللہ کا وہ نظام کدھر گیا؟ اللہ نے مجھے لکھا یہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، اس نے جادو کر کے مجھے ایسا بیمار کر دیا کہ میں نہ اٹھ سکتا ہوں، نہ بیٹھ سکتا ہوں، نہ پیشاب کر سکتا ہوں، نہ اٹھا کے لے جاتے. تو اللہ نے جو لکھا تھا کہ یہ تندرست رہے گا، وہ ہار گیا اور یہ جیت گیا. اللہ نے لکھا یہ بھینس اتنے دنوں تک 10 کلو دودھ دے گی، ادھر نظر بدنے، نظر لگائے، وہ ایک قطرہ بھی نہیں دیتی. اللہ کا حکم ختم، وہ ہار گیا، نظر بد والا جیت گیا. یہ ٹھیک ہے؟ اللہ کی توہین نہیں، اللہ کے شان کے اندر کبھی نہیں. جی کہ مالک آرڈر دے, اللہ نے آرڈر دیا آندھی کو, آندھی چل رہی ہے, پیر نے آگے باندھ دی, اللہ نے آندھی چلائی, پیر نے روک دی, کون بڑا ہو گیا, اللہ بڑا یا پیر بڑا؟ اللہ نے آلہ باری شروع کر دی, ایک پکڑ گیا دانا اس کو سبا کیا, جال باری روک گئی, اللہ کے مقابلے میں خم ٹھوک کے کھڑا ہو گیا, اللہ یار باری کر رہا اس نے بند کرا دی, یہ ٹھیک ہے؟ پھر ان اللہ لا کل شیء قدیر کیسے رہا؟ پھر اللہ کی آیات کی تکذیب ہوئی یا نہیں؟ کفر کیا میں نے یہ نہیں؟ مالک کہتا ہے یا فالو ما یشاء, جو اللہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے, فعال لما یرید, جو ارادہ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے, یہ اچھی بات ہوئی, اس نے ارادہ کیا دو گھنٹے آدھی چلی گئی, اس نے ایک منٹ نہیں چلے دی, چلنے کیا, قرآن کا انکار نہیں, اللہ کے آیات کی تکذیب نہیں, اس لیے اللہ کے بندوں صرف دھوکہ ہی دھوکہ رہ گیا. کیا ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ اسلام کو مانتے ہیں؟ اسلام کو مانتے ہیں. اسلام کا یہ نقشہ نہیں ہے جو آج ہمارے سامنے ہمارے اندر موجود ہے عملی طور پر. اسلام کا نقشہ دیکھنا ہے, انبیاء کے ایمان کو دیکھو, صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھو, ان کی عملی زندگی کو دیکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث میں آیا, حجر اسود کو بوسا دیا, پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا, کہتا ارے حجر اسود جانتا ہوں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان, اگر میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا نہ دیا ہوتا, عمر کبھی بوسا نہ دیتا. کیسا ایمان ہے, اور یہ قبر کی مٹی کو چوم رہا ہے, اس کی قبر کو چوم رہا ہے, اس پر پتھر پڑے ہوئے کو چوم رہا ہے, سینے لگا رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے, کھا کے شفا لے کر جا رہا ہے, اور گول گول کے پیر رہا ہے شفا ہو جائے. یہ ایمان, یہ ایمان دیا تھا ہمارے نبی کے اسلام نے, اللہ کے رسول صاحب کی یہی تعلیم تھی, وہ لوگوں کو قبر میں پجوانے کے لیے آیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ وہ درخت جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس نے بیٹھ کر بیعت لی تھی, بیعت رضوان, اس درخت کے نیچے کبھی کبھی کوئی آدمی جا کر نفل پڑتا ہے برکت کی جگہ سمجھ کر. جی فرمایا جاؤ درخت کو کاٹو, وہاں جا کر پھینکو دور, کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ وہی درخت ہے. آج کوئی نفل پڑتا ہے تو کل اس درخت کی پوجا ہونے لگ جائے گی, اس کو تو شک پڑ گیا تو درخت کو کٹوا دیا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑا سونے اور چاندی کا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے بیٹھ گئے, موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ فرماتا ہے لا نحرکنہ ثم لننسفنہ فلیم میں نصفو, ہم اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے اور اس کے بعد دریا میں اس کو پھینک دیں گے. واہ کیوں؟ تاکہ یہ دنیا دیکھ لے, او ہو یہ ہمارا معبود تو اپنی جان کو نہیں بچا سکا, اور یہ جل کے راکھ ہو گیا اور راکھ اڑائی اور دریا میں پھینک دی اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکا, تو پھر ہم تو غلط تھے, ہم کہتے تھے یہ مشکل کشا ہے, یہ حاجت روا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبروں کو گروایا, بتوں کو توڑوایا, تاکہ لوگوں کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ لوگ قبر کی اتنی تعظیم کرتے کہ پیچھے اس کی پیٹھ نہیں کرتے اور الٹے پاؤں پھرتے ہیں, تاکہ قبر کی تعظیم میں کمی آ گئی تو مارے جائیں گے. جی اس کو چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, دراب ڈالتے ہیں, اتنی اس کی تقریب کرتے ہیں کتنی کعبے کی تقریب نہیں کرتے, اس کو اس لیے ان کو گرا دو تاکہ دنیا کے دماغوں سے ان قبروں کی تقریب نکل جائے اور ان کی پوجا پاٹ کا سلسلہ ختم ہو جائے اور بتوں کو توڑ دو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جب مکہ فتح ہوا بتوں کو توڑ رہے تھے اور صحابہ کرام ان کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کوڑے کرکٹ میں پھینک رہے تھے, دنیا کو دکھایا جا رہا تھا کہ وہ بت جن کا نام لے کر تم کانپتے تھے, جن کو غوث اور غوث اعظم کہتے تھے, یہ ان کی بتوں کی حالت ہے, یہ دیکھو ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. اسلام چاہتا یہ ہے کہ جس کی پوجا کی جائے اور اس کو مٹا دو, تاکہ دنیا کے ذہن سے اس کی پوجا کی چیز, دماغ کی پوجا کی عقیدت مندی نکل جائے,
اس لیے اللہ کے بندو آج ہم اس لیے قبریں پوج رہے ہیں کہ قبروں کو بڑا مزین اور خوبصورت بنایا جا رہا ہے. وہاں اتنی عطر ڈالے جاتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو کسی عطر والی دکان میں آ گیا ہوں, اور اتنی ٹھاٹ باٹ کا اس کا گنبد نما دربار ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں کسی شیش محل میں آ گیا ہوں. تو پھر اس کا اس کی اس روب اور دبدبے کی وجہ سے گرد جھگ جاتی ہے. حالانکہ قبر کو تو گر جائے تو بار بار بنانے کا بھی آرڈر نہیں ہے. ایک بار بنانا ٹھیک ہے, لگایا ذمے, لیکن بار بار نہیں بنانا ضروری, تاکہ بسیدہ قبر گری ہوئی قبر پر تو آئے گا اور تو دیکھے گا تجھے موت یاد آئے گی اور تو کہے گا ارے انسان کس فخر میں ہے تو, کیسے دوڑ رہا ہے تو, کل تیری بھی ایسی قبر بنے گی, تیرا وجود بھی ایسی قبر میں داخل کر دیا جائے گا اور یوں تیری قبر بسیدہ ہو کر ختم ہو جائے گی اور تیرا روح فرشتے لے جائیں گے, تیرا حساب کتاب ہوگا اور تیری یہ ٹھاٹ باٹ ختم ہو جائے گی. تو بسیدہ گری ہوئی قبر دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے نا, نہ کہ اتنا شیش مال دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزو سارا دین الٹ دیا گیا, اور اتنا الٹ دیا گیا کہ کوئی صحیح نقشہ پیش کرے تو دنیا اس کو مارتی ہے کہ تو غلط ہے. یہ سارے مسالے کے علماء اور یہ سارے بڑے بڑے یہ سب جھوٹے نہیں ہیں, تو جھوٹ. ارے میں اپنی بات کروں تو تم مجھے ہزار بار کہو کہ تو جھوٹا ہے. میں تو بات کرتا ہوں اس قرآن کی جس کو تو چوم کر آنکھوں پر رکھ کے سینے سے لگاتا ہے. یہ قرآن تو سچا ہے, یہ تو جھوٹا نہیں. میں تو جھوٹ بول سکتا ہوں, اللہ کی کتاب تو جھوٹ بولنے سے پاک ہے. میں اپنی بات میں نے ایک نہیں کی, جو بھی بات آپ سے کی ہے اللہ کی کتاب کی ہے یا پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تمہارے سامنے اس کی سنت کو رکھا ہے. نہ اللہ کا رسول علیہ باللہ جھوٹ کہتا ہے, نہ اللہ کی کتاب جھوٹ کہتی ہے. اس لیے اللہ کی کتاب جو کچھ کہتی ہے سچ, پیارے نبی کے ساتھ جو کہتے ہیں سچ, اس کے خلاف دنیا میں ساری کائنات کرے کہنا پڑے گا کہ یہ جھوٹے ہیں. اگر ان کو جھوٹا نہیں کہو گے تو کہنا پڑے گا کہ قرآن جھوٹا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن بھی سچا ہے اور یا علی مدد کہنے والے بھی سچے ہیں, قرآن بھی سچا ہے, بڑے بڑے دربار بنانے والے بھی سچے ہیں, جی قرآن بھی سچا ہے, اور یہ دھوم دھام سے جو فحاشی اوریانی کے ساتھ شادیاں کی جاتی ہیں یہ بھی سچی ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ اور سچ دونوں ایک ہو گئے. کوئی نہیں کہہ سکتا جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے, ایسا خلط ملط ہو گیا کہ جھوٹ اور سچ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے یہ کسوٹی ہے سچ کی, اس کے اوپر پرکھنا ہوگا ہر مولوی کو, ہر پیر کو, ہر حافظ کو, ہر قاری کو, مجھ کو, تجھ کو, کس پر پیش کرنا ہوگا, قرآن پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. جو اس کے مطابق نکلا وہ سچا ہے, جو اس کے خلاف نکلا وہ جھوٹا ہے. استغفر اللہ لی ولکم صائم المؤمنین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.